الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. سب سے پہلے تو معذرت کے ساتھ کہ بیان کا ٹائم جو ہے وہ آگے ہوتا چلا جا رہا ہے, ہر ہفتے کے حساب سے ایک گھنٹہ ہمارا ٹائم آگے جا رہا ہے, لیکن اس کی کچھ وجوہات بن رہی ہیں. ظاہر ہے کچھ اپنی ذاتی مصروفیت بھی اس میں رول پلے کرتی ہے, اور دوسرا یہ بھی کہ بہت سی جگہوں پر 8 بجے سے کرفیو ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے, تو لوگ سے پہلے پہلے اپنے کام کاج وغیرہ نپٹا رہے ہوتے ہیں, تو ہم نے بھی کچھ کام نپٹانے تھے, تو اس وجہ سے آج ارادہ کیا کہ 8 بجے چلیں کرفیو کے ساتھ ہی اپنے بیان رکھ لیتے ہیں. اور تو خصوصی طور پر ان سے معذرت کہ جن کے یہاں یہ ٹائم رات کے 10 بجے یا 10:30 بجے بنتا ہے, تو ان کے لیے تو بہت دیر ہو جاتی ہے. آج کا جو ٹاپک رکھا ہے وہ غصے سے متعلق ہے. جیسا کہ آپ میں سے اکثر سنتے رہتے ہیں کہ انسان کے اندر روحانی بیماریاں ہوتی ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں. عمومی طور پر جو ہمارے مشائخ نے لکھا کہ یہ روحانی بیماریاں یہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے سے پیدا ہوتی ہیں, جیسے جسمانی بیماریاں بھی خواہش کے پیچھے بھاگنے سے پیدا ہوتی ہیں, اوور انڈلجنس اپنی ڈیزائرز کے اندر, تو اس سے جسمانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, اسی طرح سے روحانی بیماریاں بھی اپنی ڈیزائرز اور خواہشات کے پیچھے دوڑنے سے اور زیادہ ان کے اندر انوالو ہو جانے سے روحانی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں. تو جو ان روحانی بیماریوں کے طبیب ہوتے ہیں, ڈاکٹرز جن کو مشائخ عظام کہتے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ ان میں سے 3 روحانی بیماریاں سب سے زیادہ بنیادی ہوتی ہیں, کور ہوتی ہیں. یہ کون سی 3 ہوتی ہیں؟ ان میں سے پہلی بیماری شہوت کہلاتی ہے, اور دوسری بیماری غصہ کہلاتی ہے, اور تیسری بیماری تکبر کہلاتی ہے. یہ بنیادیں ہوتی ہیں. ان کی مراد, ان کی مثال جیسے کہ درخت کا تنا, یا ہاں تنے کی مثال لے لیں, جڑ کی مثال اگر نہ بھی لیں تو درخت کا تنا. اب اس تنے سے شاخیں نکلتی ہیں درخت کی, تو اسی طریقے سے شہوت, غصہ اور تکبر کی روحانی بیماریاں یہ بنیاد ہوتی ہیں, اور باقی روحانی بیماریاں ان میں سے برانچ آؤٹ کرتی ہیں, شاخوں کی طرح سے نکلتی ہیں, جیسے حرص ہو گئی, حسد ہو گیا اور وغیرہ. غصے کے بارے میں ہمارے مشائخ نے بڑی تفصیل سے ہمیں سمجھایا, کیونکہ یہ ایک ایسی روحانی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ اپنا نقصان کرتا ہے. گویا کہ یہ ایک آگ ہوتی ہے کہ جو کہ چیزوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. غصے کی آگ ہماری زبان کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے محاورہ. تو غصے کے بارے میں فرمایا کہ غصے کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں. ایک لفظ ہوتا ہے غیظ, غین یا واد غیظ, اور دوسرا ہوتا ہے غضب, غین واد با غضب. قرآن مجید میں یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں, لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا معنی کا فرق ہے. غیظ کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ کسی کو کسی پر غصہ آئے لیکن وہ اندر ہی اندر کڑھتا رہے, اندر ہی اندر اس کے اندر آگ لگا دے لیکن وہ کچھ کرے نہیں, تو یہ غیظ کہلاتا ہے. لیکن اس کے اندر یہ غصہ موجود ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ پی گیا اور ختم ہو گیا, نہیں, بلکہ غصہ اس کے اندر آگ لگایا ہوا ہے, تو اس کیفیت کو غیظ کہیں گے. اور غضب اس غصے کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ایک انتقام کا ارادہ بھی شامل ہوتا ہے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، چاہے زبان سے میں نے اس کو سنانی ہے، اس کو ٹائٹ کرنا ہے، سیدھا کرنا ہے، یا میں نے ہاتھ پیر سے یا کسی اور ذریعے سے میں نے اس کو سزا دینی ہے، تو اس کے لیے غضب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ غصے کے بارے میں ایک اور بہت اہم چیز جو ہمیں جاننی چاہیے، ضروری ہے ہمارے لیے جاننا، وہ یہ ہے کہ غصے کے اسباب کیا بنتے ہیں، یعنی کازز، کیوں انسان کو غصہ آتا ہے، وجہ غصہ آنے کی، یہ وجہ بھی سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو اس میں سے جو پہلی وجہ ہمارے مشائخ بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ غصہ تکبر کی وجہ سے آتا ہے، یعنی اصل میں انسان کے اندر انانیت ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، میں ہوتی ہے اس کی بہت زیادہ مضبوط، اور اس کی وجہ سے غصہ آتا ہے۔ یعنی غصہ جو ہے نا، یہاں پر اصل میں روحانی بیماری کیا بنی؟ تکبر بنا۔ غصہ روحانی بیماری نہیں بنی اس سلسلے میں، اس صورتحال میں، ٹھیک ہے نا، اصل روحانی بیماری بنی تکبر، ٹھیک ہے۔ تو غصہ پھر کیا ہوتا ہے؟ غصہ صرف ایک اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس تکبر کا اظہار ہوتا ہے۔ اور یہ جو غصہ ہوتا ہے نا، یہ غصہ جو ہے یہ انکنٹرولڈ غصہ نہیں ہوتا، انکنٹرولڈ نہیں ہوتا، بلکہ یہ کنٹرولڈ ہوتا ہے۔ کیسے؟ کیا مطلب کنٹرولڈ؟ کنٹرولڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ والا غصہ آتا ہے جو کہ اصل میں تکبر کی وجہ سے آ رہا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ یہ انسان جو ہے نا وہ بالکل اپنے آپے سے باہر ہو جائے، بالکل ہی یہ اپنے آپ پر کنٹرول لوز کر بیٹھے اور اس کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ اب میں کیا کروں، کس کے ساتھ کیا کروں، یہ ہر ایک کو اپنے غصے میں لپیٹ دے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ انکنٹرولڈ غصے کی علامات ہیں کہ جب ایسا انکنٹرولڈ غصہ آتا ہے نا، تو پھر یہ ہر ایک کو اس غصے کی لپیٹ میں سنانا شروع کر دیتا ہے، گرم ہونا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ آنکھوں تلے اندھیرا بھی چھا جاتا ہے، سر کے اندر ایک شدید قسم کی گرمی چڑھنی شروع ہو جاتی ہے، ایسی کیفیات بنتی ہیں انسان کی انکنٹرول غصے میں۔ لیکن تکبر کی وجہ سے جو غصہ آتا ہے یہ بڑا کنٹرولڈ ہوتا ہے، مطلب یہ کہ جس کے اوپر غصہ آ رہا ہے اس کا غصہ صرف اسی پر نکلے گا، اور ایک دم اسی وقت میں اگر کوئی دوسرا شخص ہے کہ جس کے ساتھ اس کا معاملہ خراب نہیں ہوا، تو اس کے ساتھ یہ بہت میٹھے بول میں بات کرے گا، بہت اچھی طریقے سے بات کرے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی دو شخص سامنے ہیں، ایک کے اوپر اس کو غصہ آ رہا ہے تو اس کے اوپر تو یہ چڑھ جائے گا اور بری طریقے سے اس کے ساتھ بات کرے گا، لیکن اسی کمرے میں ایک دوسرا شخص موجود ہے، اسی وقت میں اس کے ساتھ یہ اچھے انداز میں بات کرے گا۔ بھئی اگر آپ کو ایسا غصہ آیا ہوا ہے، اتنا شدید غصہ آیا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک بندے کی عزت خراب کر رہے ہیں، اس کو بہت زیادہ ڈانٹ رہے ہیں، تو یہ تو آپ کے پورے وجود پر طاری ہونا چاہیے اور اس کا اثر تو پھر ہر ایک کے اوپر ہونا چاہیے۔ لیکن ایسا کیوں ہے کہ ایک شخص کے اوپر آپ غصہ نکال رہے ہیں، دوسرے کے اوپر آپ غصہ نہیں نکال رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں روحانی بیماری اس کو نہیں ہے غصے کی، اس کو غصے کی روحانی بیماری نہیں ہے، اس کو اصل میں تکبر کی روحانی بیماری ہے، ٹھیک ہے، تکبر کی روحانی بیماری ہے۔ غصہ تو صرف اس کا ایک اظہار کر رہا ہے یہ، اور یہ اسی پر اظہار کر رہا ہے کہ جس نے کوئی کام اس کے حساب سے غلط کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جس نے کوئی کام اس کے حساب سے غلط کیا ہے نا، اس کے اوپر یہ اپنا غصہ نکال رہا ہے، کیونکہ دوسرے شخص نے کام غلط نہیں کیا، اس کے اوپر یہ غصہ نہیں نکال رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیوں آتا ہے؟ یہ جو غصہ آتا ہے تکبر کے نتیجے میں، یہ ایک بہت ہی ویل تھاٹ آؤٹ غصہ ہوتا ہے، ویل تھاٹ آؤٹ، یعنی اس کی دماغ جو ہے نا وہ بڑا تیزی سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس شخص نے کام غلط کیوں کیا، اس کو غلط کام نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ کام صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے سینسز کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کی عقل کام کر رہی ہوتی ہے، اس کا تھاٹ پروسیس جو ہے وہ ورک کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بڑی کیلکولیشنز کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے کہ اس بندے نے جو یہ غلطیاں کری ہیں نا، یہ کیوں غلطیاں کری ہیں، اس کو نہیں کرنی چاہیے تھیں، یہ تو اچھا خاصا بڑی عمر کا شخص ہے، بڑا اس کے پاس تجربہ بھی ہے، تو اس کو تو یہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے تھیں، لیکن اس نے کری کیوں؟ تو اس کے اوپر اس کو غصہ، یعنی اس نے سوچا کہ اب میں اس کو سزا دیتا ہوں، تو اب یہ غصہ اتار کر کے اس بندے کو سزا دے رہا ہے. ایک منٹ. تو یہ سب کچھ سوچنے کے نتیجے میں نا یہ اس شخص کو سزا دے رہا ہے. تو یہ غصہ کیسے نکلتا ہے؟ تکبر کے نتیجے میں نکلتا ہے. اور تکبر کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان اپنے آپ کو کسی دوسرے سے کمپیئر کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ بھئی میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، میں نے اپنی عقل کو صحیح استعمال کیا، اس نے اپنی عقل کو صحیح استعمال نہیں کیا، تو یہ تکبر ہے، وہ اپنی عقل کو صحیح استعمال نہیں کرتا، تو اب میں اس کے اوپر غصہ نکالوں، یعنی غصہ نکال کر کے اس کو سزا دوں. دوسری صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ کہ میں بڑا محنتی ہوں، میں محنت سے جو ہے نا وہ کام بہت ٹھیک ٹھیک کرتا ہوں، لیکن یہ اگلا بندہ جو ہے یہ محنتی کیوں نہیں ہے، یہ محنت کر کے کام ٹھیک کیوں نہیں کرتا، تو اب مجھے اس کو پنشمنٹ دینی چاہیے، سزا دینی چاہیے. تو اب یہ غصہ نکال کر کے نا اگلے بندے کو سزا دے رہا ہے، زبان کے ذریعے سے، کبھی ہاتھ کے ذریعے سے، کبھی اور کسی ذریعے سے سزا دے رہا ہے اس کے محنتی نہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ویل تھاٹ آؤٹ غصہ ہے، یہ کنٹرولڈ غصہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تکبر کی وجہ سے آتا ہے انسان کو. تو اصل روحانی بیماری دراصل تکبر ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں میں جو غصہ ہوتا ہے نا، جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ یہی والا غصہ ہوتا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ تکبر کا شکار ہوتے ہیں، اور تکبر کی وجہ سے وہ اگلے بندے کو ایٹ فالٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں، غلطی پر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور غصہ نکال کر کے صرف وہ ان کو سزا دے رہے ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ غصہ نکال کر کے صرف اگلے بندے کو سزا دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جبکہ اس کے برعکس ایک دوسری قسم کا غصہ ہوتا ہے، جو کہ اصل میں روحانی بیماری ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ جو روحانی بیماری ہوتی ہے نا، جو کہ اصل غصے والی روحانی بیماری ہوتی ہے، یہ جو ہے نا وہ اس بندے کو بس کسی بھی وجہ سے ٹریگر ہو سکتی ہے. کسی نے کوئی کام ٹھیک نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، اس کے حساب سے کام نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے؟ اب یہ چونکہ غصے کی روحانی بیماری کا مریض ہے، تکبر کا مریض نہیں ہے، بلکہ غصے کی روحانی بیماری کا مریض ہے، اس وجہ سے اینی تھنگ کین ٹک ہم آف. اینی تھنگ، جو بھی اس کے مزاج کے خلاف بات ہو رہی ہو نا، اس کے حساب سے کام نہیں ہوا، اس کے حساب سے جو ہے وہ کسی نے بات نہیں کری، یا اس کے حساب سے جو ہے وہ دنیا کے اندر معاملہ نہیں ہو رہا، اس کو غصہ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نا، یہ اصلاً روحانی بیماری ہے غصے کی، یہ غصے کی اصلاً روحانی بیماری ہے. یعنی دس از ایٹ روٹ کاز، تکبر روٹ کاز نہیں ہے، بلکہ اس کی جو روٹ کاز ہے وہ اس کا اپنے غصے کی روحانی بیماری ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو غصہ ہوتا ہے نا، تو یہ پھر ہر ایک کے اوپر اترتا ہے، یہ انکنٹرولڈ ہوتا ہے، یہ انسٹنٹینیس ہوتا ہے، امیڈیٹلی آتا ہے یہ غصہ. اور جب یہ غصہ آتا ہے نا انسان کو، تو اس وقت پھر وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ زبان سے وہ کچھ بکنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ان کو خود اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا بک رہے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں ہوتا، یا ہاتھ چلانا شروع کر دیتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں، جو چیز ہاتھ میں آئی اس کو اٹھا کر کے اگلے بندے کو مارنا شروع کر دیا. یہ کنٹرول غصہ نہیں ہے، یہ محض تکبر کی وجہ سے آنے والا غصہ نہیں ہے، یہ اصلاً روحانی بیماری غصہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک میجر فرق ہے کنٹرول غصے میں اور انکنٹرول غصے میں. ٹھیک ہے؟ اب اس کے اوپر نا بہت سارے لوگ، جب ان کو غصے کے بارے میں نصیحت کی جائے کہ بھائی غصہ نہ کیا کریں، ٹھیک ہے نا، اپنے گھر میں غصہ نہ کیا کریں، اپنے دفتر میں غصہ نہ کیا کریں، بچوں پہ غصہ نہ کیا کریں، بڑوں پہ غصہ نہ کیا کریں، جب بھی کوئی کسی بھی طریقے سے بات سمجھاؤ تو آگے سے وہ جسٹیفیکیشن یہی پیش کرتے ہیں کہ بھئی مجھے غصہ آ جاتا ہے،
کیونکہ وہ کام ہی ایسے کرتا ہے، اس نے غلط کام کیا ہوتا ہے، میں اس کو سمجھاتا بھی ہوں لیکن پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا، پھر بھی وہ غلط کام کرتا ہے، پھر میں نے اس کو سمجھایا، پیار سے بھی سمجھایا لیکن اس نے اپنی غلطی کو ٹھیک ہی نہیں کیا، تو اس وجہ سے میں غصہ کرتا ہوں۔ تو اس کے اوپر ہم ان کو ایک یہی جواب دیتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو بلا کسی وجہ کے غصہ آ رہا ہوتا لوگوں کے اوپر، اگر آپ کو بغیر ان کی غلطی کے ان کے اوپر غصہ آ رہا ہوتا نا، تو پھر آپ یہاں گھر میں نہ بیٹھے ہوتے بلکہ آپ پاگل خانے میں ہوتے، سائیکیٹرک وارڈ میں ہوتے، رائٹ؟ اپنے گھر میں نہیں، عام انسانوں کے ساتھ نہیں رہ رہے ہوتے، عام زندگی گزار نہیں رہے ہوتے، بلکہ آپ پاگل ڈکلیئر ہو چکے ہوتے، لوگ آپ کو پکڑ کر کے جو ہے نا وہ پاگل خانے لے جا چکے ہوتے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ وہ شخص جس کو کہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی کی غلطی کے غصہ آئے، تو وہ نارمل انسان نہیں ہوتا، وہ پاگل انسان ہوتا ہے، یعنی سائیکولوجیکلی پاگل انسان ہوتا ہے، اسپرچولی نہیں۔ بھائی جس کے اندر روحانی بیماری ہے تو وہ تو روحانی طور پر ایب نارمل ہے نا، روحانی طور پر ایب نارمل ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور نفسیاتی طور پر ایب نارمل ہونا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہاں پر نا روحانی بیماری غصے کی بات کر رہے ہیں، اور اس روحانی بیماری کے کیا اسباب ہوتے ہیں، اس روحانی بیماری کا پھر کیا علاج ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، رائٹ؟ تو یہاں پر ہم نفسیاتی غصے کی تو بات ہی نہیں کر رہے، کیونکہ وہ تو نفسیاتی بیماری ہے، وہ تو ہمارا موضوع ہے ہی نہیں یہاں پر، وہ تو کسی ماہر نفسیات کا موضوع ہے، کسی سائیکیٹرسٹ کا موضوع ہے، رائٹ؟ وہ اس کے اوپر سیمینار دے گا، وہ اس کے اوپر بات کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم تو ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں، یا ہم اس روحانی بیماری کی بات کر رہے ہیں جو کہ کسی کی غلطی کی وجہ سے آتی۔ تو اس وجہ سے نا یہ جو ہمارا غصہ ہے نا، ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ بھئی غلطی کرتے ہیں تو مجھے غصہ آتا ہے نا، غلطی کرنا چھوڑ دیں تو مجھے غصہ آنا بھی چھوڑ جائے گا، نہیں۔ آپ کا غصہ یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ آپ کی روحانی بیماری، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے دوسروں کا علاج نہیں کرنا کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنی غلطی کرنا چھوڑ دیں، غلطیاں کرنا چھوڑ دیں، وہ فرشتے بن جائیں، وہ فالٹ سے جو ہے وہ بالکل پاکیزہ ہو جائیں، یہ دوسروں کی اصلاح نہیں کرنی آپ نے، آپ کے اپنے اندر یہ مسئلہ ہے غصے کا، آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور اصلاح کرنے سے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنی بیماری کو ایکنالج کریں، ایڈمٹ کریں، ایڈمٹ کریں، جس کو کہ ہمارے مشائخ کی زبان میں دید قصور کا حاصل ہونا کہتے ہیں۔ جب تک آپ یہ جسٹیفائی کرتے رہیں گے نا کہ میں تو اس وجہ سے غصہ ہوتا ہوں کیونکہ وہ غلط کام کرتی ہے یا غلط کام کرتا ہے، یہ جسٹیفیکیشن ہے اپنی غلطی کی، اپنی روحانی بیماری غصے کی جسٹیفیکیشن ہے، یہ جسٹیفیکیشن جب تک نہیں چھوڑیں گے آپ علاج کی طرف پہلا قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ یہ روحانی بیماری، یہ ندامت، یہ اس کا علاج توبہ سے شروع ہوتا ہے، اور توبہ ندامت کے بغیر، ایڈمیشن کے بغیر، ایکنالجمنٹ کے بغیر، توبہ نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کر سکتی، توبہ ہو ہی نہیں سکتی جب تک اپنی غلطی کا احساس نہ ہو انسان کو۔ تو پہلے تو ایڈمٹ کرنے نا اس چیز کو، اس کے بعد آگے بات ہوگی کہ کیسے ریموو کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ تو غصے کے بارے میں آپ کو بتایا کہ دو قسم کے میجر غصے ہوتے ہیں، ایک کنٹرولڈ غصہ ہوتا ہے جو کہ اصلاً تکبر کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے، سوچ سمجھ کر کے بندہ غصہ کرتا ہے، کس پر کرنا ہے کس پر نہیں کرنا، کس پر نکالنا ہے کس پر نہیں نکالنا، جبکہ دوسرا جو غصہ ہوتا ہے یہ انکنٹرولڈ غصہ ہوتا ہے، اور یہ انسٹنٹینیس آتا ہے، اور یہ کسی بھی وجہ سے انسان کو ٹک آف کر کے اس کے اندر یہ غصہ پیدا ہو سکتا ہے، یعنی غصہ اس کے اندر شروع ہو سکتا ہے اور اس کا پھر وہ اظہار کرنا شروع ہو جاتا ہے جس بھی طریقے سے کرے۔ باقی مشائخ نے اور بھی اسباب لکھے ہیں غصے کے، جیسے کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ہم بہت زیادہ مذاق کرتے ہیں اور خیال نہیں کرتے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں، کیا یہاں پر مذاق کرنا بھی چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس شخص کے ساتھ مذاق جو ہے وہ کس نوعیت کا کرنا چاہیے تھا، کون سا مذاق اس کو ہضم ہوگا، کون سا اس کو ہضم نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں دیکھے بغیر ہی ہم جو ہے وہ ہنسی مذاق جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں نا, تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ غصہ پیدا ہو جاتا ہے. یعنی یہ چیز بھی کسی ایسے شخص کو جس کے اندر غصے کی روحانی بیماری موجود ہے اس کو ٹک آف کر دیتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا مذاق کیوں کیا, ایسی زبان کیوں استعمال کری. ایک اور سبب مشائخ نے لکھا ہے کہ تنقید یہ بھی کاز بنتی ہے غصے کی, کہ جب اس کسی کو روک ٹوک کی جائے تو اگر اس کے اندر یہ غصے کی روحانی بیماری موجود ہے تو تنقید جو ہے وہ اس کو اچھی نہیں لگے گی اور اس کو غصہ آئے گا کہ اس کی مجال کیسے ہوئی کہ مجھے روک ٹوک کرے, یہ کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا, یہ کون ہوتا ہے میری اصلاح کرنے والا. تو تنقید جو ہے یہ بھی غصے کا سبب بنتی ہے, اسی وجہ سے تنقید دیکھ بھال کر کے کرنی چاہیے. کس کی تنقید کر رہے ہیں, کس کو کر رہے ہیں, کیا وہ بندہ تنقید سننے کے لیے تیار بھی ہے, جیسے صحابہ تیار ہوا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لائے گا یعنی میری تنقید کرے گا میں اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کروں گا. تو ان کو تو اپنے عیوب کی اصلاح کی فکر ہوتی تھی کہ اسی دنیا کے اندر میرے عیب درست ہو جائیں, میری غلطیوں کی اصلاح ہو جائے, آخرت میں اللہ کے عذاب کے واسطے سے کے ذریعے سے میری غلطیوں کی اصلاح نہ ہو. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ تنقید کو پازیٹیولی لیا کرتے تھے. تو اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو پھر تو آپ اس کو تنقید کریں, ورنہ تو تنقید نہیں کرنی چاہیے, خاموش رہنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے اگلا بندہ جو ہے وہ بہت اچھا ہے, وہ ایون تنقید کے لیے تیار بھی ہے, لیکن کیا آپ کا مقام ایسا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو تنقید کریں؟ کہیں وہ آپ کا بڑا تو نہیں, کہیں آپ کی ماں تو نہیں, کہیں آپ کا باپ تو نہیں, کہیں آپ کا استاد تو نہیں, آپ کا شیخ تو نہیں, کہ وہ آپ کے بڑے ہیں آپ ان کی تنقید نہیں کر سکتے, یہ بے ادبی کہلائے گی. اگر کوئی غلطی آپ کو نظر آ بھی رہی ہے تو اس طریقے سے منہ پر بول دینا یہ ہر ایک کے لیے جائز نہیں ہوتا. تو اس کے لیے اگر آپ کو بڑی فکر پڑی ہوئی ہے اور واقعی کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پھر آپ کوئی اور طریقہ اختیار کریں, اس کے لیے کسی اور بڑے سے بات کریں کہ جو کہ ان کا بھی بڑا ہو, وہ ان کی اصلاح کریں بجائے اس کے کہ آپ جا کر کے ان کی اصلاح کریں. بہرحال ایسے لوگوں کو غصہ تو نہیں آتا آپ کی تنقید کے اوپر, لیکن تنقید کرنے سے پہلے یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں. پھر ایک اور سبب لکھا مشائخ نے, حرص. یعنی جب کسی چیز کی بہت زیادہ حرص ہوتی ہے اور وہ اس کو نہیں مل رہی ہوتی تو اس کے اوپر بھی اس کو غصہ آتا ہے. یہی تھوڑا سا انگریزی زبان کے الفاظ استعمال کر کے, تھوڑی سی ماڈرن ٹرمینالوجی استعمال کر کے, یہی جو کیفیت ہے نا اسی کو ڈپریشن کہتے ہیں. کہ جب انسان کے اندر کسی بھی چیز کو پانے کی شدید حرص اور تما پیدا ہو جاتی ہے, کسی بھی چیز کو, یہ کوئی دنیا کی یعنی کوئی کھلونا بھی ہو سکتا ہے, دنیا کا کھلونا, جیسے کہ بڑے لوگوں کے لیے کھلونے کیا ہوتے ہیں, گاڑی, رائٹ, کوئی اس قسم کی کوئی چیز, یا یہ کہ کوئی مقام, کوئی مرتبہ, کسی کمپنی کے اندر جاب کا ملنا, عورتوں کے لیے کسی خاص قسم کے جیولری کا خریدنا, یا کوئی اور کپڑا, کوئی اس قسم کی چیز جس کو حاصل کرنے کی شدید تمنا اپنے دل کے اندر پیدا ہو جائے اور وہ شخص اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کرے لیکن ہر مرتبہ ناکام ہو جائے, اس کو وہ چیز حاصل نہیں ہو کر کے دے رہی, تو اس سے نا اس کے اندر ایک غصہ پیدا ہوتا ہے. یہ غصہ جو ہے نا یہی آج کے دور میں اس کے لیے ڈاکٹرز نے ڈپریشن کا لفظ استعمال کیا ہے, کیونکہ یہ جو غصہ ہوتا ہے یہ غصہ جو ہے وہ اب اس چیز کے اوپر تو نہیں نکل سکتا نا جو اس کو حاصل نہیں ہو رہی ہے, رائٹ. جیسے کپڑا اس کو حاصل نہیں ہو رہا, اب کپڑے کے اوپر جا کے کیسے غصہ نکالے گا, یا جو کپڑے کے دکاندار ہیں تو ان کے اوپر جا کے کیسے غصہ نکالے گی, دکاندار تو پھر اس کو پولیس کے حوالے کر دے گا, رائٹ. یا کسی کالج کے اندر ایڈمیشن نہیں مل رہا تو اب کالج کے جو یعنی بڑی کوشش کری, بڑا سر مارا لیکن ایڈمیشن نہیں مل رہا, تو اب کالج کے پرنسپل صاحب ایڈمنسٹریشن کے اوپر جا کے تو یہ غصہ نہیں نکال سکتا کہ بھی آپ مجھے ایڈمیشن کیوں نہیں دے رہے, ہے نا. پھر وہ تو کہیں گے اپنی مارک شیٹ تو دکھاؤ, ذرا تمہاری مارک شیٹ ہے کیا, ٹیسٹ کا رزلٹ تو دکھاؤ کہ تمہارا ٹیسٹ کا رزلٹ بھی اس قابل ہے کہ ہمارے کالج میں ایڈمیشن ملے, تو یہ سب تو یہ کر نہیں سکتا نا, ٹھیک ہے. تو یہ غصہ تو نہیں نکال سکتا ان لوگوں کے اوپر کہ جو کہ بظاہر اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کے. تو یہ غصہ نا پھر اس کے اندر ڈپریشن کی شکل میں نکلتا ہے. ٹھیک ہے, تو کانسٹنٹ فیلئرز ٹو اچیو یور ٹارگیٹ ریزلٹس ان غصہ. ان ماڈرن ٹرمز اٹس کالڈ ڈپریشن. ٹھیک ہے نا, ماڈرن ٹرمینالوجی میں اسی کو ڈپریشن کہتے ہیں, کیونکہ یہ اپنے مقصد کو اپنے گول کو حاصل نہیں کر پا رہا ہوتا, مستقل فیل ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو سبب لکھا نا مشائخ نے, ہرس کا سبب, تما کا سبب, ٹھیک ہے, تو یہ جو غصہ ہوتا ہے پھر یہ اس شکل میں انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے, جس کو کہ آج کل ڈپریشن کہتے ہیں. ایک اور سبب لکھا حسد, کہ کسی سے جب انسان کو حسد ہوتا ہے تو اس کو کیوں مل گئی یہ چیز, اس کو تو نہیں ملنی چاہیے تھی. یہ فکر نہیں ہوتی کہ مجھے کیوں نہیں ملی, یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کو کیوں مل گئی. ٹھیک ہے, تو حسد کی جو روحانی بیماری ہوتی ہے جو کہ ایکچولی سٹیمز فرام شہوت, شہوت کی بنیادی روحانی بیماری ہے. اس شہوت کی بنیادی روحانی بیماری کی وجہ سے اس کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے, اور حسد جو ہے پھر غصے کی شکل میں اس کا اظہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, حسد کی روحانی بیماری کا اظہار غصے کی شکل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چند اسباب مشائخ نے لکھے ہیں, تو اگر آپ چاہیں تو ان کو نوٹ بھی کر لیں, بلکہ چاہیں کیا, چاہنا چاہیے ان کے نوٹس بنانے اور اپنے آپ میں جھانک کر کے دیکھنا کہ میرے اندر کون سی والی کاز بن رہی ہے غصے کی. پہلا تکبر, ٹھیک ہے, دوسرا کہ جس کو کہ نام تو کوئی نہیں لیکن انکنٹرولڈ غصہ جس کو کہتے ہیں, انسٹنٹینیس روحانی بیماری کی شکل میں جو غصہ موجود ہوتا ہے, اور تیسرا جو ہے وہ مذاق ایک سبب بن جاتا ہے. جس کے اندر روحانی بیماری آلریڈی موجود ہو تو مذاق جو ہے وہ اس کو ٹک آف کر دیتا ہے اس کے غصے کو. اور ایک اور سبب بتایا تھا تنقید, یہ بھی ٹک آف کر دیتا ہے اس شخص کے غصے کو جس کے اندر آلریڈی غصے کی روحانی بیماری موجود ہو. اور چوتھا سبب ہرس اور تما, کہ جب کسی چیز کو بہت زیادہ حاصل کرنے کی جستجو کر رہا ہو لیکن ہمیشہ ناکام ہو رہا ہو تو اس کے نتیجے میں بھی اس کے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے. اور آخری سبب تھا حسد کا. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گئے جو ٹریڈیشنل اسباب بتائے جاتے ہیں غصے کے. اب ایک اور ماڈرن ڈے سبب جو کہ اس بنیاد کا, اس بیان کا باقی نصف سمجھ لیں آپ. پہلا نصف جو ہے نا اس بیان کا وہ تو تھا غصے کا موضوع, ٹھیک ہے, وہ آپ نے سن لیا. باقی اس کا علاج وغیرہ جو ہے وہ پھر کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ٹھیک ہے, بہت ساری اس کی باتیں ہیں, لیکن ابھی فی الحال جو ہے نا وہ ایک دوسرا موضوع جو کہ بہت اہم اس بیان کے اندر رکھنا تھا وہ اب شروع کرتے ہیں, کہ آج کے دور میں وہ بھی غصے کا سبب بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا, غصے کا سبب بن رہا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے اسپیشلی بچوں میں, اور بچوں کے علاوہ جو ادھیڑ عمر کے بھی لوگ ہوتے ہیں, جو کہ جن کا جسم تھوڑا زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اور عمر جو ہے وہ 20 سے تجاوز کر جاتی ہے, 30 سے بھی تجاوز کر جاتی ہے, لیکن کسی بھی ریزنز کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر ابھی بچے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ جسمانی طور پر بچے ہوں یا ذہنی طور پر بچے ہوں, تو یہ جو سبب غصے کا بن رہا ہوتا ہے یہ بچوں میں بن رہا ہوتا ہے. یہ کون سا والا سبب ہے جی؟ اگر کلاس ہوتی ہے تو آپ سے پوچھتے کہ آپ بتائیں, لیکن کلاس ہے نہیں, ون وے بیان ہے, ون وے ٹریفک چل رہی ہے یہاں پر, تو اس وجہ سے پوچھ نہیں سکتے. تو یہ جو سبب بن رہا ہے نا آج کے دور میں غصے کا, وہ کہلاتا ہے ویڈیو گیمز. ویڈیو گیمز, ٹھیک ہے, تو یہ جو ویڈیو گیمز ہمارے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, اور آج نہیں کھیل رہے, کرونا وائرس کے آنے کے بعد کھیلنے نہیں شروع کیے, اگرچہ کہ کچھ لوگوں نے کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کھیلنے شروع کر دیے, کیونکہ اب کچھ باہر جا نہیں سکتے, کر نہیں سکتے, تو گھر کے اندر جو ہے وہ ویڈیو گیم. لیکن یہ چیز تو بہت پرانی ہے, یہ تو کئی سالوں سے اور ایک سے زیادہ جنریشنز جو ہیں وہ اس کے اندر گزر چکی ہیں جب سے یہ ویڈیو گیمز جو ہیں وہ اچھے خاصے ڈیولپ ہو کر کے آ چکے ہیں اور لوگ کھیل رہے ہیں. تو یہ جو ویڈیو گیمز ہوتے ہیں نا, ان کے اندر بھی بہت ڈفرنٹ ٹائپ آف گیمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان میں سے بھی کچھ گیمز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ کھیلنے والوں کے اندر غصے کا سبب بن رہے ہوتے ہیں, غصے کو پیدا کرنے کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسا ایریا ہے کہ جس ایریے کے بارے میں ہمیں اچھی خاصی معلومات کی ضرورت ہے. ہمیں اس ایریے میں نا اچھی سفیشنٹ معلومات حاصل ہیں نہیں, ٹھیک ہے. تو ان معمولات کو تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کرنے کی نیت سے یہ بات رکھنی ہے, کیونکہ جب تک پیرنٹس کو اچھے طریقے سے ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہو تو وہ اپنے بچوں کو ان کے نقصانات سے بچا نہیں پائیں گے. ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جی بچے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جی کوئی بہت ہی ہارملیس قسم کا ایسی کوئی بچوں کا انٹرٹینمنٹ کا کوئی گیم ہوگا, اور کیونکہ بےچارے بچے ہمارے لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سکولز بھی بند ہیں اور تفریح وغیرہ بھی بند ہے, پارکس بھی بند ہیں, یا اگر بند نہیں بھی ہیں کھلے ہوئے بھی ہیں, تو یہ خدشہ ہے کہ باہر جائیں گے تو ان کو کرونا وائرس لگ جائے گا. تو اس وجہ سے بےچارے کریں تو کیا کریں, تو گھر میں ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں, کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے, کوئی اور جو ہے وہ نہ جو جس کو ہم برا سمجھتے ہیں حرام سمجھتے ہیں تو اس طرح کا تو کوئی کام کر نہیں رہے ہیں, تو بھئی ہم ان کو کیوں روکیں, ہم ان کو کیوں سمجھائیں, چلو کھیلنے دو. تو یہ فیلنگز ہوتی ہیں پیرنٹس کے اندر, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نا اس ویڈیو گیمز کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات سامنے رکھنے کا ارادہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اچھی طریقے سے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو سمجھنے کی توفیق اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو والدین کو ضروری ہے کہ یہ چیزیں معلوم ہوں کہ جو ویڈیو گیمز ہوتے ہیں نا ان کے اندر بہت ساری مختلف چیزیں ہوتی ہیں. کچھ ان کے اندر ظاہری طور پر پازیٹو چیزیں بھی ہوتی ہیں. ظاہری طور پر کا لفظ استعمال اس لیے کیا کیونکہ جو پازیٹو چیزیں ہیں بھی نا ان کو بھی حاصل کرنے کے دوسرے ذرائع بھی موجود ہوتے ہیں, دوسرے ذرائع بھی موجود ہوتے ہیں, لیکن ہم ان دوسرے ذرائع کو جو کہ زیادہ ہیلدی ذرائع ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر کے ویڈیو گیمز کے ذریعے سے ان پازیٹو چیزوں کو حاصل کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں نا, تو یہ اصلاً پازیٹو نہیں ہے, یہ ایک کمپرومائزڈ پازیٹو ہے. یعنی اگر آپ کو 100 پوائنٹس حاصل ہو سکتے تھے ان پازیٹو پوائنٹس کو حاصل کرنے کے دوسرے ذرائع سے, تو آپ ان دوسرے ذرائع کو چھوڑ کر کے ویڈیو گیمز کے ذریعے سے ان پازیٹوز کو حاصل کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں تو یہ ایک نقصان ہی ہے نا, کہ بھی آپ کو 100 پوائنٹس حاصل نہیں ہو رہے, آپ کو 50 پوائنٹس حاصل ہو رہے ہیں, خالی یعنی 50% مثبت چیزیں حاصل ہو رہی ہیں, تو 50 کا تو آپ نقصان کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ان ویڈیو گیمز کے ذریعے سے جو ہے وہ کچھ چیزوں کی ٹریننگ حاصل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ ریئل لائف کے اندر آپ چیزوں کو کیسے کر سکتے ہیں وہ سکھانے کے لیے انہوں نے ویڈیو گیمز بنائے, ٹھیک ہے نا. تو کچھ ویڈیو گیمز جو ہوتے ہیں وہ باقاعدہ آپ کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں کچھ کام کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو میں نے کہا ہے کہ یہ ہے تو ایک پازیٹو, آپ کو ٹریننگ حاصل ہو رہی ہے, لیکن ٹریننگ جو ہے جو کہ اصل طریقہ تھا ٹریننگ حاصل کرنے کا وہ تو یہ طریقہ نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ ٹریننگ جو ہے نا یہ ٹریننگ آپ کو بے شک پازیٹو حاصل ہو رہا ہے لیکن اس کے اندر جو نیگیٹوز ہیں وہ نیگیٹوز بھی ساتھ ساتھ حاصل ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ٹریننگ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر بہت سارے لوگ آرگیو کر سکتے ہیں کہ بھئی ان سے بڑی اچھی ٹریننگ حاصل ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان کی اس آرگیومنٹ کا جواب دینے کے لیے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ یہ جو پازیٹو حاصل ہو رہا ہے یہ بھی کمپرومائز پازیٹو ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کچھ ویڈیو گیمز ہوتے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ الرٹ رہنا سکھایا جاتا ہے کہ بھی ادھر سے کچھ ہو گیا, ادھر سے کچھ ہو گیا, ادھر سے کچھ ہو گیا, تو جو ویڈیو گیم کھیلنے والا ہوتا ہے وہ الرٹ رہنا سیکھ رہا ہوتا ہے, ورنہ جو ہے نا وہ اس کا دماغ جو ہے وہ سو رہا ہوتا ہے, بہت سست ہو جاتا ہے اور الرٹ نہیں رہ پا رہا ہوتا. تو اس وجہ سے نا کچھ لوگ جو ویڈیو گیمز کو سپورٹ کرتے ہیں, خصوصاً بچے یا کچھ بڑے بھی جن کو کہ زیادہ تفصیلات کا پتہ نہیں ہے, تو وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ویڈیو گیمز کے ذریعے سے نا ہمارے بچے جو ہے نا ان کی جو ہے نا وہ اسکلز بڑی ہوتی ہیں, وہ اٹینٹو ہو رہے ہوتے ہیں, ان کو جو ہے نا وہ تیزی سے جو ہے نا وہ ریاکٹ کرنا سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے سیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر بھی نا اگر آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں جنہوں نے کہ ریسرچ کر کے چیزوں کو سامنے کھولا ہے, تو وہ تفصیل کا اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے, انشاءاللہ میں بھی اگلے بیان میں, تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو گیمز کے ذریعے سے آپ الرٹنس پیدا کر رہے ہیں نا, یہ الرٹنس جو ہے نا یہ ایکچولی بچوں کے لیے نقصان دہ ہے. یہ طریقہ نہیں ہے الرٹنس پیدا کرنے کا. الرٹنس پیدا کرنے کے اور طریقے ہوتے ہیں ان ویڈیو گیمز کو چھوڑ کر کے, اور وہ زیادہ پازیٹو طریقے ہوتے ہیں جن کے اندر آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے یعنی یہ تو ہو گیا بینگ الرٹ اور ٹریننگ وغیرہ, ٹھیک ہے. ایک اور ہوتا ہے کہ جی ان ویڈیو گیمز میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بڑا پلان کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کیا پلاننگ کریں گے. تو پلاننگ وغیرہ بھی کچھ کے اندر جو ہے وہ ایڈونچرز وغیرہ بہت ہوتے ہیں کہ جی آپ سفر کر رہے ہیں ایڈونچرز, یعنی یو آر جسٹ گوئنگ پلیسز اینڈ لوکنگ ایٹ تھنگز, ٹھیک ہے. آپ ایک جگہ سے جو ہے وہ نکل کر کے دوسری جگہ پہ جانے کے لیے بہت ہی جو میز وغیرہ ہوتی ہے, لیبرنتھ وغیرہ جس کو کہتے ہیں, تو اس میں اپنا راستہ تلاش کرنا سیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا وہ کچھ پازیٹیوز ہیں اس کے, ٹھیک ہے. کچھ کے اندر جو ہے وہ آپ کی نالج انکریز ہو رہی ہوتی ہے. میں نے کبھی خود نہیں کھیلا لیکن نام بڑا سنا ہے اس گیم کا, ویئر ان دا ورلڈ از کارمن سینڈیاگو. یہ آج سے کوئی 30-35 سال پرانا ویڈیو گیم ہے کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ بڑا بہت یعنی دنیا میں یہ چیز کدھر ہے, یہ کہاں ہے, یہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ کو شہروں کے نام آتے ہیں, ملکوں کے نام آتے ہیں, جگہوں کے نام آتے ہیں, وہاں پہ جو لینڈس یعنی ایسی جو مقامات ہیں ان کے آپ کو نام آتے ہیں. تو اس سے نالج بڑھتی ہے, ٹھیک ہے. اور کچھ ویڈیو گیمز کے اندر چیزیں بنانا سکھا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پزلز بنانا سکھا رہے ہیں اور کلرنگ سکھا رہے ہیں اور لائٹنگ کرنا سکھا رہے ہیں, شیڈنگ وغیرہ کرنا سکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سب جو ہے نا یہ اس کے پازیٹیوز ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن پازیٹیو ود اے گرین آف سالٹ, کمپرومائز پازیٹیوز, ٹھیک ہے. تو یہ جو پازیٹیوز ہیں یہ تو پھر بھی کچھ پیرنٹس کو پتا ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی ان سے جو ہے نا ہمارے بچوں کو فائدے حاصل ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو آپ کے سامنے رکھنا ہے اصل مسئلہ وہ اس کے نیگیٹوز کا ہے کہ کون سے ہارمفل ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان ویڈیو گیمز کے اندر, ٹھیک ہے, تاکہ پتہ لگ سکے نا کہ جی ہم اپنے بچوں کو کن چیزوں سے ایکسپوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر نا ہم نے آپ کو سمجھانے کی خاطر سورٹ آف تین کیٹیگریز بنائی, اس کی ویڈیو گیمز کی تین کیٹیگریز, یا ان کے جو نقصانات ہیں ان نقصانات کی تین کیٹیگریز, ٹھیک ہے نا. ایک کیٹیگری کا ہم نے نام دیا سمجھانے کی خاطر کہ فتوا ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, فتوا ایلیمنٹس یعنی شریعت سے ریلیٹڈ, کہ جن کے بارے میں اگر آپ کسی مفتی صاحب سے فتوا لینے کے لیے جائیں گے تو وہ آپ کو اس کے خلاف فتوا دیں گے, کیونکہ اس کے اندر جو دینی عقائد کا حرج ہے یا دینی اعمال کا اس کے اندر نقصان ہے, تو ان کو فتوا ایلیمنٹس کہہ لیں آپ, ٹھیک ہے. تو یہ جو فتوا ایلیمنٹس ہوتے ہیں نا یہ کیسے ہوتے ہیں, ان کے اندر ایک مثال ہے کہ کسی ویڈیو گیم کے اندر گیمبلنگ ہے, جوا بازی, ٹھیک ہے نا, یعنی آپ سٹا بازی کر رہے ہیں, جوا کر رہے ہیں اور بہت سارے پلیئر جو ہے نا وہ مل کر کے جو ہے نا وہ یعنی جوا کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب ہر مسلمان کو یہ بات پتا ہے کہ جوا حرام ہے, گیمبلنگ از اے سن, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کسی مفتی صاحب کو بتائیں گے کہ جی اس گیم کے اندر گیمبلنگ ہوتی ہے تو کیا یہ جائز ہے یا یہ ناجائز ہے, مفتی صاحب نے جواب دینا ہے کہ یہ ناجائز ہے کیونکہ جوا حرام ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا فتوا ایلیمنٹ, بہت کلیئر سمپل. دوسرا فتوا ایلیمنٹ میوزک, میوزک کے بھی حرمت کے اوپر بہت سارے علماء کرام متفق ہیں, اگرچہ کہ جیسے جیسے آپ تھوڑا سا مغرب کی طرف جاتے چلے جائیں تو وہاں پر میوزک حلال ہونی شروع ہو جاتی ہے, اب تو وہ بہت کچھ ہی وہاں پہ حلال ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے علماء حق جو ہیں چاہے وہ ایون مغرب میں بھی ہوں وہ ابھی بھی اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی میوزک کو حلال نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو ویڈیو گیمز کے اندر میوزک کے بغیر تو ویڈیو گیم کا تصور ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا, تو میوزک ہے اس کے اندر اور میوزک کانوں میں پہنچے گی جو بھی اس کو کھیلے گا, انلیس کہ وہ میوزک وہ ساؤنڈ بالکل ہی بند کر کے کھیلے. لیکن کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے آپ کو ساؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ جو ہے وہ بالکل ساؤنڈ تو بند کر نہیں سکتے, تو میوزک جو ہے وہ حرام ہے, ٹھیک ہے. ایک اور فتوا ایلیمنٹ کہ ہم نے سنا, ہم نے جو تھوڑی بہت ریسرچ کری تو پتا چلا کہ کچھ ویڈیو گیمز ہوتے ہیں وہ ان کے اندر جو کیریکٹرز ہوتے ہیں وہ اچھے خاصے لباس سے فارغ ہوتے ہیں, عورتیں ہوتی ہیں, لڑکیاں ہوتی ہیں, ان کے لباس جو ہوتے ہیں وہ مختصر ہوتے ہیں, और कुछ तो ऐसे भी गेम्स होते हैं कि जिसके अंदर आप अगर कोई मरहला तय कर लें तो फिर वो आपको जो प्राइज देते हैं ना, जो इनाम देते हैं, तो वो इनाम के तौर पर आपको कोई बेलिबास किस्म की तस्वीर दिखाएंगे। यानी वो तस्वीर का देखना जो है ना, वो इनाम है कि आपने ये वाला मरहला तय कर लिया है। तो ये न्यूडिटी कहलाएगी, यानी बेलिबासी, बेहयाई। तो इसके ऊपर भी फतवा जो है वो हलाल का तो नहीं हो सकता, सही है। एक और हराम एलिमेंट जो वीडियो गेम्स के अंदर हो सकता है वो ये है कि बहुत सारे वीडियो गेम्स के अंदर जो है ना, ये मैजिक का भी एलिमेंट होता है, ठीक है, जादू। तो जादूगर किस्म के लोग होते हैं, सॉर्सरर्स होते हैं, तो आपको जो है वो सॉर्सरर, जैसे वो बचपन में एक और नाम सुना था, प्रिंस ऑफ पर्शिया, तो वहां पर जो प्रिंस ऑफ पर्शिया साहब थे उनका पता नहीं क्या जादू वगैरह के साथ कुछ इस किस्म का मामला रहता था, ठीक है। तो जादू वगैरह जो है वो भी इन वीडियो गेम्स के अंदर मौजूद होता है, हर एक में नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर होता है। ये अप्रूव करते हैं विचक्राफ्ट को, मैजिक को, और कुछ में जो है वो बाकायदा बहुत अच्छा बना करके पेश किया जा रहा होता है, मैजिशियंस को, सॉर्सरर्स को, विचेस को वगैरह, राइट, इस किस्म के काम करने वालों को। तो ये भी एक फतवे के अंदर इसकी भी इजाजत नहीं हो सकती है। फिर इससे आगे बढ़ करके जो कि हाल में बहुत ज्यादा सुनने को आ रहा है, वो कुछ ऐसे भी गेम्स हैं कि जिनके अंदर बाकायदा दीन इस्लाम के शायर के खिलाफ चीजें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर एक गेम है जिसका कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर अब तक मालूम नहीं है तो, उसका नाम है पबजी, PUBG, मतलब इसका बड़ा अजीब सा लंबा चौड़ा सा, इसका पी से कुछ बनता है, प्लेयर अनआइडेंटिफाइड बैटल ग्राउंड, ये इसका पबजी का मतलब होता है। तो हमारे एक दोस्त ने बताया कि तकरीबन एक साल पहले इस पबजी के अंदर ना उन्होंने, अच्छा इस पबजी का भी थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी बता दें, जो पढ़ा इसके बारे में तो पता लगा कि होता इसके अंदर यह है कि शायद 50 के करीब जो है ना वो फाइटर्स होते हैं, तो किसी हेलीकॉप्टर के जरिए से ना इन 50 फाइटर्स को जो है वो किसी नामालूम जजीरे के अंदर उतार दिया जाता है, ठीक है। ये मैंने पढ़ा है, हो सकता है गलत हो, पता नहीं, जो खेल रहे होते हैं वो कहेंगे इनको तो पता ही नहीं है कुछ क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन खैर मैं बता रहा हूं, मैंने पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह खेलने की जो है वो टाइम नहीं है हमारे पास, खेल के भी देखेंगे क्या होता है इसमें। तो 50 फाइटर्स को जो है ना वो एक जजीरे के अंदर उतार दिया जाता है, और जजीरे के अंदर इन्होंने फिर वेपन्स जमा करने होते हैं, हथियार जमा करने होते हैं। ये हथियार जो है वो क्लाशनकोफ राइफल से लेकर के मारने के लिए कोई जो फ्राई पैन होता है ना, फ्राई पैन से भी तो आप किसी को मार सकते हैं, तो क्लाशनकोफ राइफल से लेकर के फ्राई पैन तक जो भी आपके हाथ लग सके, राइट, तीर हो, डंडा हो, पत्थर हो, सारी चीजें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। तो ये सारे वेपन्स जो हैं वो कलेक्ट करने होते हैं, और उसके बाद फिर आपने जो आपके साथ बाकी 49 लोग उतारे गए ना उस आइलैंड के ऊपर, आपने उन सबको कत्ल करना होता है, जान से मारना होता है, ठीक है, और अपने आप को बचाना होता है कि भाई आपको दूसरा ना कत्ल कर दे। जाहिर है हर कोई जो है वो अपने आप को बचा करके दूसरों को कत्ल करना है, हर एक ने सबको मारना है। तो हर बंदा जो है ना वो आपके दर पे है, आपकी जान के दर पे है, मारने के लिए आपको तैयार है, ठीक है। तो अब इसके लिए आपको जो है वो वेपन्स की भी जरूरत पड़ती है कि भाई मुझे नित नए एक से एक जो है वो अच्छे लीथल वेपन्स बने मिले, और फिर उन वेपन्स के अंदर फिर आपको गोलियों की भी जरूरत पड़ेगी, मिसाइलों की, और ना जाने क्या क्या होता होगा, तो इन एम्यूनेशन की भी आपको जरूरत पड़ेगी, और फिर आपको बाकायदा एक फिजिकल ताकत की भी जरूरत पड़ेगी कि अगर आपके अंदर ताकत कम हो गई, आप थक गए हैं, आपके अंदर जो है वो लिथार्जी और जो है वो कमजोरी आ गई है, तो आप अपने वेपन्स को इस्तेमाल कैसे करेंगे, आप जो है वो अगले बंदे को मारेंगे कैसे। तो ये जो आपको ताकत मिलती है ना, इस ताकत मिलने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उनमें से एक तरीका जो है वो पिछले साल इसके अंदर जो शामिल किया गया था वो ये था कि एक काबतुल्ला, बिल्कुल काबतुल्ला शक्ल की एक इमारत थी, इतना उन्होंने किया था कि उसके ऊपर कुछ कलर्स वगैरह लगा दिए थे, लेकिन जो एक काबतुल्ला की काला, एक तो उसका बैकग्राउंड काला भी था, और उसके जो एक क्यूब शक्ल होती है बिल्कुल वही चीज, यानी गोया के एक कलरफुल काबतुल्ला, तो वो उन्होंने रखा था کہ جی اس کو اگر آپ اڑائیں گے اپنے کسی میزائل وغیرہ کے ذریعے سے تو آپ کو اتنے بونس پوائنٹس ملیں گے. تو اب اس گیم کو کھیلنے والے دنیا جہاں کے اندر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ہمارے جیسے مسلمان بھی ہوتے ہیں, ہمارے جیسے مسلمانوں کے بچے بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی ایسا برا گیم نہیں, یہ تو بس ایک گیم ہے. تو وہ کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں. تو جب ایسے مسلمانوں نے اس فیچر کو دیکھا نا کہ کعبۃ اللہ کو اڑا کر کے پیسے ملیں گے, پاور ملے گی, تو بڑا شور اٹھا دنیا کے اندر, اور وہی بین کرو, یہ اینٹی اسلام ہے, اینٹی مسلمان ہے, اینٹی ہے. تو اس کے اوپر جب اتنا شور اٹھا تو ان لوگوں نے پھر اس فیچر کو ختم کر دیا. کیوں ختم کر دیا, ڈالا ہی کیوں تھا اگر ختم کرنا ان کو پتا نہیں تھا کہ مسلمان جو ہے وہ اس بات کو ہضم نہیں کر سکیں گے. ان کو پتا تھا, پتا ہوتا ہے ان سب کو یہ ساری باتیں, لیکن وہ نا یہ ہمیں جو ہے نا وہ ٹیپ کر کے دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے اس چیز کی کتنی اہمیت ہے, کتنے لوگ جو ہے وہ شور اٹھائیں گے, کتنے لوگ جو ہے وہ ان کو تکلیف ہوگی, یا یہ کہ بس تنگ کرنے کے لیے, بس جو ہے وہ جس کو چھیڑخانی کرنا کہتے ہیں نا, چھیڑخانی کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ جی لوگ شور کریں گے, یہ ان کو شور کرنے سے زیادہ تو ویسے بھی کچھ نہیں آتا, ان کے پلے تو اور کچھ ہے بھی نہیں, بس زیادہ سے زیادہ شور کرنا بچانا شروع کر دیں گے یہ لوگ. تو اس وقت ہم واپس لے لیں گے اس فیچر کو, ہمارا کیا ہے, پیسوں کا نقصان تو ہم نے ویسے بھی برداشت نہیں کرنا ہے کہ بھی ہمارے جو ہے وہ پلیئرز کٹ جائیں, ہمارے یوزرز کٹ جائیں. تو نا انہوں نے پھر اس فیچر کو واپس لے لیا, ٹھیک ہے. اب بالکل حال میں شاید ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے کی بات ہے کہ اس گیم کے اندر پھر ایک فیچر انہوں نے ایڈ کیا. وہ فیچر کیا تھا کہ ایک بت بنایا, کسی میدان کے اندر ایک بت رکھا ہوا بڑا سا, اور اس بت کے سامنے جا کر کے نا آپ نے جیسے ہندو یا دوسرے جو مذاہب بت پرست جو لوگ ہوتے ہیں وہ جس طریقے سے اپنے ہاتھ باندھ کر کے اور سر جھکا کر کے اس طرح سے گویا کے کھڑے ہو کر کے نا آپ اس کی پرستش کر رہے ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے. تو اگر آپ اس بت کی پرستش کریں گے تو پھر آپ کو اتنی سارے جو ہیں وہ پاور کے پوائنٹس مل جائیں. اب یہ اس کے اوپر جی مفتی صاحب کے پاس پہنچ گئے ہیں جی کہ جی یہ اس گیم کے اندر یہ والا فیچر آ گیا کہ آئیڈل ورشپ آ گئی اس کے اندر. تو اس کے اوپر پھر وہی فتوی آئے, انڈونیشیا میں آیا تو کردستان میں آیا تو انڈیا میں کہیں پر آیا تو کہیں اور کویت میں آیا تو سعودی عرب کے اندر آیا کہ جی اس کے اندر تو شرک آ گیا, شرک ہے جی اس کے اندر, تو شرک تو بالکل اس کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے. تو بڑا شور اٹھا وہی سوشل میڈیا کے اوپر جو شور اٹھاتے ہیں ہم لوگ, تو شور اٹھا اور پھر انہوں نے واپس لے لیا اس فیچر کو. تو فیچر بھی یہ شرک والا فیچر بھی واپس ہو گیا, رائٹ. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, اب جنہوں نے جب تک وہ فیچر واپس نہیں ہوا, جنہوں نے یہ کیا نا, رائٹ, کعبۃ اللہ کو ڈسٹروائے کر کے پوائنٹس حاصل کیے, بھائی ہر بچے کو تو نہیں پتا کہ یہ اتنی بری چیز ہے یا یہ شرک ہوتا ہے. تو اب ان کا کیا بنے گا جنہوں نے کہ یہ کام کر لیا, آئیڈل ورشپ کر لی, فتوے کے مطابق تو وہ کافر ہو چکے فتوے کے مطابق, رائٹ. تو یہ کیا ہے, یہ ساری چیزیں ویڈیو گیمز کے اندر موجود ہیں. تو ان کو نا ہم نے فتوی ایلیمنٹس کے اندر لسٹ ڈاؤن کیا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ ایک اور ایلیمنٹ آپ رکھ لیں جو کہ فتوی ایلیمنٹ اگر نہیں بھی آپ کہنانا چاہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو آپ کہنے تقوی ایلیمنٹ, خدا خوفی ایلیمنٹ, رائٹ, اپنے دین کی حفاظت والا ایلیمنٹ, اپنے ایمان کی یعنی کی جو ہے وہ صحت کو حفاظت کو بچانے والا ایلیمنٹ, ٹھیک ہے نا. تو اس کو آپ تقوی ایلیمنٹ کہہ لیں. تو وہ کیا ہے کہ بھئی اس کے اندر نامحرم تو ہوتے ہیں نا, چاہے وہ بے لباس نہ بھی ہوں, چاہے وہ کم لباس نہ بھی پہنے ہوئے ہوں, پھر بھی ان کی شکلیں تو ہیں, ان کے بال تو ہیں جو کہ ستر ہوتے ہیں, تو ان کو تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں گیم کھیلتے ہوئے, ان کی جسموں کے کچھ نہ کچھ حصوں کو تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. بے شک فتوی کے حساب سے کہیں گے نہیں نہیں جی یہ تو کارٹون ہے, بے شک جی فتوے کے لینگویج میں کہیں کہ نہیں جی یہ تو چونکہ ایک نان لیونگ تھنگ ہے, تو اس نان لیونگ تھنگ کے لباس کے بغیر بدن کو دیکھنا بھی جو ہے نا وہ فتوے میں تو جائز ہے, فتوا تو مل سکتا ہے اس کا. جیسے کہ وہ مینیکنز کھڑی ہوئی ہوتی ہیں دکانوں کے اندر, بالکل ہی یعنی بے حیائی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن فتوا اس کے اوپر ہے کہ ہاں جی چونکہ یہ اصل انسانی بدن نہیں ہے, کسی انسان کا بدن یہ نہیں ہے, خالی جو ہے وہ پلاسٹک کی بنی ہوئی مینیکن ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کو جو ہے وہ دکان کے اندر رکھنا جائز ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح کا جب ہی تو ساری دنیا کے اندر دکانوں میں اس طرح کی مینیکنز موجود ہوتی ہیں, چاہے مسلمان ملک ہی کتنا بڑا کیوں نہ ہو, لیکن تقوی میں یہ چیز جائز ہوگی کہ نہیں ہوگی, تقوی میں بھی اس مینیکن کو دیکھ کر کے کسی کے جذبات کیسے بھڑکتے ہیں, کیا کیا اس کے اوپر گزرتی ہے, کیا کیا اس کی فیسینیشنز بڑھتی ہیں, فینٹسیز بڑھتی ہیں, کیا کیا اس کو خواب میں چیزیں آتی ہیں, اور پھر وہ ان کا کہاں کہاں سے جو ہے وہ اپنے اس شہوت کے تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا, کیا کیا کرے گا وہ شخص, وہ لڑکا ہو یا وہ لڑکی ہو. فتوے میں تو آپ نے جائز کر دیا اس چیز کو, کیونکہ فتوے کی تو لمیٹیشنز ہوتی ہیں, فتوے میں تو لمیٹیشنز ہوتی ہیں, فتوے میں تو جو چیز ہے اس طریقے کی اس کو تو آپ ناجائز نہیں کہہ سکتے. لیکن انسان کی روحانیت کیا کے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے, تو یہ بھی تو ایک کیا اہم فیکٹر نہیں ہے یہ ایک مسلمان کے لیے کہ اس کے دل کے اوپر کیا اثرات پڑ رہے ہیں, اس کے نفس کے اوپر کیا اثرات پڑ رہے ہیں ان چیزوں کے. تو ان چیزوں کو دیکھنا یہ ان ویڈیو گیمز کے اندر موجود ہوتا ہے. پھر ان کے اندر جو ہے وہ ایسا بھی بہت ہوتا ہے کہ جی آپس میں جو ہے وہ ٹیم اپ کر لیتے ہیں, کوئی لڑکا ہے کوئی لڑکی ہے, رائٹ, یا تو باقاعدہ گیم کے اندر وہ شکلیں نظر آ رہی ہیں, تو دونوں جو ہے وہ آپس میں ٹیم اپ ہو گئے. اب وہ ٹیم اپ ہو کر کے دوستیاں بن رہی ہیں اور جو ہے نا وہ بیڈ گائز سے جو ہے وہ مل کر کے لڑائی لڑ رہے ہیں, رائٹ, یا کسی ڈریگن سے جو ہے وہ لڑائی لڑ رہے ہیں, اس قسم کی کسی جو ہے وہ گندی یعنی جس کو ویلن کہتے ہیں, ویلن کے خلاف جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں, ویلن سے گھر سے بھاگ رہے ہیں, ادھر سے بھاگ رہے ہیں, ادھر سے بھاگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو غیر محرم کے ساتھ تعلقات, ریلیشن شپس, illicit relationships جن کو کہتے ہیں, تو ان کو انسان کے دل و دماغ کے اندر یہ چیزیں پروموٹ ہو رہی ہوتی ہیں جب آپ یہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں, رائٹ, illicit relationships, ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ انسان کے اسپیشلی جو بچہ ہے تو اس کے دل و دماغ کے اندر یہ ساری چیزیں بیٹھ رہی ہیں. تو کیا یہ کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے کسی کے لیے, مسلمان کے لیے نقصان دہ چیز نہیں ہے؟ پھر وقت کا ضیاع, سب سے زیادہ جو فالتو چیز ہے ہمارے پاس, بیکار کی جو چیز ہے وہ ہمارا وقت ہے, اس کو تو ہم کسی قسم کا پرواہ ہی نہیں ہے کہ جی اس کو ہم ضائع کر رہے ہیں کہ اس کو ہم اچھا استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس جو اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہ وقت ہی تو ہے. اس وقت ہی کے ذریعے سے تو ہم نے جنت کمانی ہے, اس وقت ہی کے ذریعے سے ہم نے اپنے پروردگار کو راضی کرنا ہے. تو اس وقت کو اگر ہم ویڈیو گیمز کے اندر ضائع کر رہے ہیں یا اپنے بچوں کا وقت ضائع کروا رہے ہیں تو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے, یہ کسی عقل مند شخص کی سمجھ میں آ سکتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے عقل کی دعا مانگیں, عقل سلیم عطا فرماہم. پھر اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ریالٹی میں بالکل ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں, فار ایگزامپل ایلینز. یہ ایلینز کدھر سے آ گئے؟ یہ آسمان سے جو مخلوقیں اتر رہی ہوتی ہیں جن سے کہ جو ہے وہ زمین میں رہنے والے لوگ فائٹنگ کر رہے ہیں اب, تو یہ آسمان کی مخلوقیں یہ کہاں سے ایگزسٹ کرتی ہیں, کہاں سے آ گئی ہیں؟ تو جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ تو ریالٹیز کو ویسے بھی پرسیو نہیں کر رہا ہوتا, تو وہ انہی چیزوں کو ریالٹی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اسی وجہ سے تعلیم تو یہی ہے کہ یہ جتنے بھی کامک کیریکٹرز ہیں نا, اسپائڈر مین اور بیٹ مین اور سپر مین اور فلانا مین اور فلانی گرل اور فلانا, یہ بظاہر بہت ہی اچھی چیزیں لگتی ہیں اور ہارملیس قسم کی چیزیں لگتی ہیں, لیکن ان سے بچوں کے ذہنوں کے اندر الگ تصورات بن رہے ہوتے ہیں. یہ ان چیزوں کو آئیڈیالائز, ان فگرز کو, ان پرسنالٹیز کو آئیڈیالائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں. اور جو اصل میں پرسنالٹیز تھیں, اللہ تعالی کی ذات, نبی علیہ السلام کی ذات, صحابہ کرام کی ذات, تو ان کے لیے پھر گنجائش نہیں نکلتی ان بچوں کے دل و دماغ کے اندر, کیونکہ ان کے دل و دماغ کے اوپر تو یہ ساری چیزیں سوار کر دی گئیں. اب وہ کہاں سے پھر وہ آئیڈیالائز کریں گے ان اچھی پرسنالٹیز کو جو کہ ریالٹی میں ایگزسٹ کرتی ہیں. پھر اس کے بعد نان مسلم کلچرز, ان کو ایڈمائر کرنا کہ بھئی یعنی اس طرح کا جو لباس پہننے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے اصل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, یہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ بڑا زبردست طریقے سے جو ہے وہ ان کے اندر بڑی سکلز ہوتی ہیں, بڑی ان کے پاس جو ہے وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں, اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اور پھر ان کے کلچر کی چیزوں کو جو ہے وہ بہت ہی آئیڈیلائز کرنا. ایسے بھی ویڈیو گیمز ہیں کہ جن کے اندر جو امریکہ یورپ کے اندر سپورٹس ٹیمز ہیں, स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, उनको ऐसा बना करके पेश किया जा रहा होता है कि जैसे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो अच्छी चीजें मौजूद है ना वो यही है। इसा जिसको याद है, आज से तकरीबन 25 साल पहले जो पाकिस्तान के अंदर एक जगह जॉब मिली थी ग्रेजुएशन के बाद, तो वहां पर दफ्तर के अंदर ना हम ऐसे ही जो है वो कहते हैं ना काले काले ब्राउन अंग्रेज जो हम सारे के सारे हैं, तो अब वो इस तरह के कुछ कैरेक्टर्स थे हमारे साथ काम करने वालों में। तो एक जो है ना वो थी जी, वो शिकागो बुल्स की फैन थी। ये शिकागो बुल्स क्या चीज होती है, मुझे उनके पास उनके साथ जो काम वाम जॉब करना होता था उस जमाने में, तो खैर उलमा मशाइख से कोई वास्ता नहीं था। तो वो काम करने के दौरान पता लगा, अच्छा जी ये शिकागो बुल्स जो है ना, ये शिकागो सिटी जो कि अमेरिका के अंदर होता है, वहां के एक बास्केटबॉल की टीम का नाम है शिकागो बुल्स। और शिकागो बुल्स के अंदर जो है ना वो एक बड़े मशहूर किस्म के जो है वो बास्केटबॉल चैंपियन है, माइकल जॉर्डन। तो अब माइकल जॉर्डन जो है वो उनके नजदीक जो है वो दुनिया के सबसे ज्यादा अच्छे इंसान, और शिकागो बुल्स जो है हर चीज में शिकागो बुल्स, कपड़ा भी शिकागो बुल्स का, तो बैग भी शिकागो बुल्स का, तो फलाना भी शिकागो बुल्स का, तो हर वक्त ही एक तमाशा लगा रहता था। तो हजारों मील दूर बैठ करके ना किसी कल्चर के ऐसे दीवाने हुए हुए होते हैं। और एक और साहब जो है वो पता नहीं, वो माइकल शूमाकर एक था, फॉर्मूला वन वो कारों की जो रेस होती है उस रेस का जो है वो चैंपियन था। तो वो शूमाकर हर वक्त करते रहते थे। तो ये क्या है, ये यानी कितना अग्यार की गुलामी में हमने अपने औलाद को गर्क कर दिया। और ये जो 30 साल 25 साल पहले की मैं बातें बता रहा हूं, आज तो पता नहीं और क्या क्या कुछ नहीं हो चुका है। तो ये इनके जो कल्चर है, इनकी चीजों को इतना एडमायर करना, इतना उनको अपने सर के ऊपर बिठा करके रखना, और अपनी औलादों में कमरों के अंदर ऐसे तस्वीरें लगाते हैं, ऐसे पोस्टर लगाते हैं कि गोया कि वो किसी अमेरिका में रहने वाले का कमरा है। वहां पर जो है वहां की जो चीजें, वो चीजें जो है वो वहां के, अगर कोई सड़क है वहां का, कोई जो है वो रेस्टोरेंट है वहां का, कोई जो है वो यानी सड़क है, बस सड़क का नाम, तो सड़क का नाम जो है वो उठा करके अपने बच्चों के घरों के अंदर उसका जो है वो लगा दिया। इतना जो है वो दिल के अंदर उनका वतन बसा हुआ, उनकी जो है वो रहन सहन का अंदाज बसा हुआ, हलाल हराम कभी नहीं अंदाज होता है कि उसमें क्या चीज हलाल थी क्या चीज हराम थी। तो रह कहीं और रहे होते हैं, यानी जिस्म कहीं और होता है और दिल कहीं और होता है। तो क्या ये इसलिए अल्लाह ताला ने हमें दिल दिया था, इसलिए हम इस दुनिया के अंदर आए, अपने दिलों को इस तरीके से फेंकने के लिए इन चीजों के ऊपर? तो ये तो हो गई ना तकवा वाली चीजें, पहले थी फतवा एलिमेंट्स इन वीडियो गेम्स के अंदर, फिर तकवा एलिमेंट्स इन वीडियो गेम्स के अंदर, फिर इसके बाद साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स, जिनके अंदर ऑफकोर्स तकवा और फतवा भी शामिल है, लेकिन यानी इंसान की नफ्सियात के ऊपर इनका क्या असर होता है, तो इसके बारे में चंद चीजें वो भी आपके सामने रखनी पड़ेंगी, ताकि किसी को अगर तकवा और फतवा समझ में ना आ रहा हो तो उसको कम से कम ये तो समझ में आए। तो इन गेम्स के अंदर बहुत सारे जिस्मानी हार्म्स भी होते, फिजिकल हार्म्स, जैसे कि आंखों का नुकसान, ये तो बचपन से आपने सुना होगा, इसकी तो कोई खास वैल्यू है नहीं है, लेकिन है तो बहरहाल आंखों को नुकसान तो होता है, ठीक है। फिर आंखों से ज्यादा, आंखों से बढ़ करके फिर ये आंखों से जो चीजें जाती हैं फिर ये दिमाग के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है, तो कानों के ऊपर असर पड़ता है, जो बहुत ही लाउड किस्म के साउंड्स होते हैं इसके, बाकायदा हेडफोन्स लगा करके गेम्स खेले जा रहे होते, तो कंप्लीटली ना बंदा जो खेल रहा होता है वो इनग्रोस्ड होता है इन गेम्स के अंदर, आंखें भी मुस्तकिल इसमें लगी हुई हैं, कान भी जो है वो हर किस्म की दूसरी नॉइज से अपने आप को अलग करके हेडफोन्स के जरिए से इसकी साउंड्स पूरी की पूरी आपके अंदर घुस रही हैं। और आंखों और कानों से सबसे ज्यादा करीब क्या चीज होती है, दिमाग होता है, तो दिमाग के ऊपर उनके असरात पड़े होते हैं। इतने ये एडिक्टिव होते हैं गेम्स, इतने एडिक्टिव यानी इतना नशा होता है इनके अंदर, कि अभी एक खबर पड़ी कि ये जो पबजी गेम का भी आपको थोड़ा बहुत बताया ना, तो ये जो पबजी गेम है ये 1.6 बिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं इसके सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से, यानी जो लोग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं अपने फोन के ऊपर, वो लोग 1.6 बिलियन लोग डाउनलोड कर चुके हैं या 1.6 बिलियन दफा इसको डाउनलोड किया जा चुका है, ठीक है। और जो एप्पल स्टोर होता है, क्योंकि एप्पल के यूज करने वाले कम लोग होते हैं, वो ज्यादा महंगा और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है, तो उसके ऊपर 4,10,000 डाउनलोड्स लिखे हुए थे। अब असल फिगर क्या है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, और करंट फिगर क्या है, लेकिन उस न्यूज आइटम के अंदर तो इतने लोग जो है ना वो इसको खेल रहे हैं, ठीक है। और ये ऐसा नर्वस सिस्टम को ये गेम्स वगैरह पोजेस कर लेते हैं कि चले पबजी के बारे में कुछ और बातें बाद में। पर एक और चीज कि कुछ दिनों पहले एक बहुत ज्यादा शोर उठा था, एक गेम था जो कि पता नहीं वो गेम था भी कि नहीं था, लेकिन मशहूर गेमी के नाम से था, उसका नाम था ब्लू व्हेल चैलेंज। ब्लू व्हेल चैलेंज, अब ये ब्लू व्हेल चैलेंज क्या होता था, या तो किसी गेम की फॉर्म में था कि भी गेम खेलने वाला जो बच्चा होता था तो उसको गेम जो है ना वो चैलेंजेस देता था, या ये कि जो कि ज्यादा राजे बात है इसके अंदर, वो ये कि ये बच्चों ने आपस में जो है ना वो चैट ग्रुप्स वगैरह बनाए हुए थे, तो इन चैट ग्रुप्स के अंदर ना ये एक दूसरे को चैलेंज देते थे, या कोई छुपा हुआ बंदा जो है ना वो इनको चैलेंज देता था। वो चैलेंज क्या होते थे, 50 चैलेंज होते थे, ठीक है ना, चैलेंजिंग काम करने के लिए। जैसे एक चैलेंज ये है कि तुमने सारी रात जागना है, ठीक है ना, अब वो जब इस चैलेंज को मीट करेगा तो उसको फिर अगला चैलेंज दिया जाएगा, कोई और इस किस्म का ना खतरनाक काम करना जो कि आमतौर पर इंसान डरता है वो काम करने से। फिर एक चैलेंज ये होगा कि जी आप ना अपने बिल्डिंग की पांचवी फ्लोर के जो छत है ना, तो उस छत के दीवार के ऊपर खड़े हो जाएं, ठीक है ना, अगर शायद उसकी तस्वीर खींच करके आप भेजें तो फिर हाँ अच्छा आप खड़े हो गए, यानी इतनी ऊंची छत की दीवार के ऊपर आप खड़े हो गए ना, आपने इस चैलेंज को मीट कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से 49 चैलेंजेस खेलने वाले बच्चे को करने होते थे मीट, और फिर जो 50वां चैलेंज होता था, जो 49 चैलेंजेस क्रॉस कर लेता था, उसके लिए 50वां चैलेंज क्या होता था, अपनी जान ले लेना, सुइसाइड कर ले। तो जाहिर है बहुत, यानी हर बच्चा तो नहीं पहुंच सकता ना 49 चैलेंजेस को मीट करे, तो बहुत सारे लोग रास्ते में जो है वो हिम्मत हार करके जो है वो छोड़ देते होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़े कर लेते होंगे। लेकिन बहुत से ऐसे भी थे, बहुत से इसमें दर्जनों के हिसाब से, कि जो कि 49 चैलेंजेस मीट करने के बाद 50th के ऊपर पहुंचे और उन्होंने अपनी जान ली। दुनिया में मुख्तलिफ इलाकों में, खुसूसन ये इस तरह ये चीज जो है वो रशिया से स्टार्ट हुई थी, तो रशिया के तो बड़े बच्चों ने ली, फिर अमेरिका में भी हुआ, फिर इंडिया में भी हुआ, इंडिया में भी जाहिर है बहुत बड़ी तादाद में आईटी स्पेशलिस्ट मौजूद है ना, आईटी जो है वो मास्टर ऑफ द वर्ल्ड है इंडिया, तो वहां पर इस किस्म की हरकतें और भी ज्यादा होती हैं, वो पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा है, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा सारा का सारा मौजूद है, तो इंडिया का नाम इन हरकतों में जरा ऊपर ही रहता है। पाकिस्तानी बेचारे कुड़ते रहते होंगे कि इंडिया हर चीज में हमसे बाजी ले जाता है ना, वो बचपन में भी ना वो हर जगह जहां पे कोई भी चीज होती थी ना अच्छी, तो देखते थे कि मेड इन इंडिया है कि नहीं है, अगर मेड इन इंडिया होती थी ना तो पाकिस्तानियों को बड़ी तकलीफ होती थी कि इंडिया ने कैसे बना लिया। दिमाग की खराबी की अलामत होती है, तो ये उनमें से एक अलामत थी ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये नहीं देखते कि वो जहन्नुम में जा रहा है, तो अच्छा वो क्यों इंडिया क्यों जहन्नुम में जा रहा है, हम क्यों नहीं जा रहे जहन्नुम में, है ना। तो ये है ना वो एक किसी के साथ जो है ना वो एक खामखा की जो होती है ना, हर चीज में मुकाबला, हर चीज में मुकाबला, तो जहन्नुम में जाने में मुकाबला, वो क्यों जा रहे हैं जहन्नुम में, हमें आगे जाना चाहिए, उनसे पहले जाना चाहिए हमें जहन्नुम में, है ना। तो ये मत मार दी जाती है, तो ऐसे ही फिर होता है फिर इंडिया के साथ मुकाबला। तो बहरहाल, तो ब्लू व्हेल चैलेंज चैलेंज के अंदर फिर बड़े सारे बच्चों ने, लड़कियों ने, लड़कों ने जो है वो अपनी जान ही ली, ठीक है। अब जो है वो जो आजकल जो पबजी साहब जो बहुत मशहूर है, 1.6 बिलियन डाउनलोड्स और 410,000 डाउनलोड्स एप्पल स्टोर के ऊपर, कितना ज्यादा मकबूल गेम है, सबसे ज्यादा मकबूल इस जमाने में यही हुआ हुआ है, ठीक है ना, बजायर ऐसे ही लगता है न्यूज आइटम्स को पढ़ के। तो इसके बारे में लिखते हैं लोग कि ये इंतहाई ब्रूटल किस्म का गेम है, बहुत ही यानी क्या कहते हैं उसको, संग दिल बंदे को बनना होता है, क्योंकि अपने अलावा सबको मारना है इसमें। और ये बजाहिर एक वीडियो गेम के अंदर खाली आप मारपीट का काम कर रहे होते हैं, लेकिन दिस वायलेंस, वर्चुअल वायलेंस, हैज एक्चुअली रिजल्टेड इन रियल वर्ल्ड वायलेंस एज वेल, रियल वर्ल्ड वायलेंस, ठीक है, बिकॉज दिस इज फाइटिंग टू डेथ। آپ نے اس وقت تک لڑنا ہے جب تک کہ آپ بندے کو اگلے بندے کو یا نہیں مار دیں یا اپنے یا خود نہیں مر جائیں. یہ ایسا گیم ہے, اس کے اندر کتنا خون بہایا جاتا ہوگا, کتنا خون دکھایا جاتا ہوگا, کیسے کیسے اگلے بندے کا پتہ نہیں کیا, اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیسے کیسے گلا کاٹنا اور کیا کیسے کیسے خون کے فواروں کو انجوائے کرنا. بہرحال یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس گیم کے اندر. تو اب اس کے تو اوپر بھی پھر اب نیوز آئٹمز آنے شروع ہو گئے. تو ایک جگہ پڑھا کہ جی 15 سال کا ایک رشیا کے اندر لڑکا تھا, تو اس نے نا اپنے اسکول کی ایک لڑکی کا تعاقب شروع کر دیا اور بالآخر اس کو پکڑ کر کے چاقو سے اس کو سٹیب کر کے مار دیا. تو پھر پولیس جو ہے وہ اس نے انویسٹیگیشن شروع کری, پتا لگ گیا کہ اس لڑکے نے کیا ہے. وہ گھر پہنچے, اس کو جا کے پکڑا تو پتا چلا اس وقت بھی یہ پب جی کھیل رہا تھا. اور پھر اس کے بعد جب اس سے ساری انویسٹیگیشن ہوئی تو پتا چلا, یعنی ایڈمٹ کرتے ہیں نا پھر وہ, کہ گیم میں اس نے جس طریقے سے لوگوں کو مارا تھا نا, وہ چاہ رہا تھا کہ ریئل لائف کے اندر بھی اس کو دیکھے کہ کیسے مارتے ہیں. تو اس نے پھر یہ کر دیا, کر گزرا وہ یہ کام. اسی طریقے سے چائنا کے اندر ایک بچے نے 13 سال کا کوئی لڑکا تھا, اس نے 4th floor سے چھلانگ مار دی نیچے, مر گیا وہ. تو اس کی ماں کا انٹرویو ہوا, اس نے بتایا کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ ایڈکٹ تھا پب جی کا, اور وہ یہ چاہتا تھا کہ جس طریقے سے پب جی کے اندر ہم چھلانگیں مارا کرتے ہیں نا اور کچھ بھی نہیں ہوتا, تو میں ریئل لائف کے اندر بھی کر کے دیکھوں کہ کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو ریئل لائف کے اندر تو بھائی یا تو آر یا پار, تو یہ ہوا کہ وہ پار ہو گئے صاحب. ٹھیک ہے, تو یہ ریالٹیز ہیں اور ماں باپ کو کچھ اندازہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ بےچارے اپنے بچوں کی معصومیت کے اوپر ہی وارے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان گیمز کو کھیلنے سے نا, یہ ایک تو ایکسٹریم سیناریوز ہے نا کہ بندے کو مار ہی دیا جا کر کے, اور بھی پتہ نہیں ایسے ایسے عجیب عجیب قسم کی نیوز موجود تھی کہ کسی بیوی اور شوہر کے درمیان طلاق ہو گئی, دونوں پب جی کھیلتے تھے, یعنی اتنے تو بڑے تھے کہ ان میں شادی ہوئی بھی تھی. تو شوہر کو جو ہے وہ بلڈ ڈونیشن کی ضرورت پڑی گیم کے دوران, کیونکہ وہ اس کا خون بہ گیا ہوگا, کسی نے اس کو اتنا مارا ہوگا کہ اس کا خون بہ گیا, اس کو بلڈ کی ضرورت پڑی. تو اس نے نا اپنی بیوی کو ریکویسٹ بھیجی کہ تم مجھے بلڈ ڈونیٹ کرو. اور بیوی نے اس کی ریکویسٹ کو جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا, اس کو بھی کچھ سوجی بھی ہوگی اس وقت, اور اس نے بلڈ جو ہے نا وہ کسی اور کھلاڑی کو دے دیا. اب اس کے اوپر ان میاں بیوی کے درمیان یہ ہنگامہ شروع ہوا کہ طلاق ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہ تو چند آئٹمز ہیں نیوز کے, اور اس کے علاوہ اور بھی پتا نہیں کیا گیا, کسی نے کسی کو مار دیا, کسی نے کسی کو مار دیا. ٹھیک ہے, تو لیکن اگر آپ کا بچہ ابھی یہ نہیں بھی کر رہا نا, تو پھر بھی اس قسم کی جو گیمز ہوتے ہیں ان کو کھیلنے سے غصہ مزید ڈیولپ ہوتا ہے انسان کے اندر. ریج کہتے ہیں اس کو, ریج. یہ پہلے سے بھی موجود ہوتا ہے گھر کے حالات کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے, یہ روحانی بیماری پہلے سے بھی موجود ہوتی ہے, لیکن ان گیمز کو کھیلنے سے یہ کیفیات اور زیادہ بڑھتی ہیں. ہمیں بتایا لوگوں نے کہ عجیب و غریب قسم کی, کبھی کسی کے اوپر چلا رہا ہے, کبھی کسی سے جو ہے وہ ماں کے اوپر غصہ کر رہا ہے, اور عجیب یعنی اپنی پرسنالٹی سے ہلک ہٹ کر کے کچھ حرکتیں کرنی شروع کر دی. تو ان چیزوں کا نا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے انسان کے بیہیویئر سے. یہ سب کہانی کی باتیں نہیں ہیں, یہ سب یعنی دیو مالائی قسم کی کہانیاں نہیں ہیں, دماغ کے اوپر اثر ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نا اس کا سدے باب کریں اور عقل مندی کے ساتھ کریں. یہ نہیں کہ بس آپ ڈنڈا لے کر کے اپنے بچے کے پیچھے پڑ جائیں. اگر تو اس کو آپ منع کر کے آسانی کے ساتھ روک سکتے ہیں تو روک دیں اس, ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ اس وقت کر سکتے ہیں کہ جب وہ ابھی اس کے اندر زیادہ آگے نہیں بڑھا ہے, زیادہ آگے نہیں بڑھا ہے, تو ابھی اس کو منع کر دینا, روک دینا, یہ کارگر ثابت ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کا بچہ اس میں زیادہ آگے بڑھ گیا ہے نا, تو اب آپ کا یہ منع کرنا روکنا یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, وہ شاید آپ کے سامنے کھیلنا چھوڑ دے, پیچھے کہیں نہ کسی نہ کسی طریقے سے کھیلے گا. یا یہ کہ اگر آپ نے روک دیا اس کو, تو اب اس کا جو یہ غصہ ہے نا وہ آپ کے خلاف بھی نکلے گا اور کہیں اور نکلے گا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نا یہ جو ساری تفصیلات بتائی ہیں نا, پہلی بات تو یہ کہ ان باتوں کو اچھی طریقے سے سمجھیں, خود سمجھیں. ٹھیک ہے نا, بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی فتویٰ مل جائے اور فتویٰ جو ہے نا وہ اپنے بچے کو سنا کر کے اس چیز سے روکنے کی کوشش کریں. بھائی فتوے کے بچے کے سامنے کیا حیثیت, وہ تو بچہ ہے, اس کو کیا پتا فتویٰ کیا چیز ہوتی ہے, اس کو کیا پتا فتوے کے اندر جو ہے وہ یعنی کیا اس کی تفصیلات ہیں, کیا اس کی ریزنز ہیں. ٹھیک ہے نا, تو فتوے ہر جگہ نہیں چلتے, تو عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ان چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے کہ جو کہ بچے کے لیے بھی اہمیت رکھتی ہوں. تو ایسی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور تحمل کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو سمجھائیں. اور اس سے بھی زیادہ بڑی چیز, اہم چیز یہ ہے کہ اس کو آپ نے کوئی آلٹرنیٹو بھی دینا ہے, متبادل بھی پرووائڈ کرنا ہے. تو بہتر تو یہ ہوگا کہ اس کو روکنے سے پہلے متبادل دریافت کریں, کہ اس کو جب آپ اس سے روکیں گے نا تو پھر آپ کو آلٹرنیٹو کیا پرووائڈ کریں, تو کسی نہ کسی طریقے سے اس آلٹرنیٹو کا انتظام کریں. رائٹ, بڑوں سے پوچھیں, جن لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ ہوتی ہے ان سے دریافت کریں, ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں, ان کی بصیرت سے فائدہ اٹھائیں. چند آلٹرنیٹو آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں. بیان ختم کرنے سے پہلے دعا کے ٹائم نہیں ہوگا کیونکہ بہت زیادہ دیر آلریڈی ہو چکی ہے, تو چند آلٹرنیٹوز کہ ان کو کہانیاں پڑھ کر کے سنائیں, اچھی کہانیاں. ٹھیک ہے, کہانیوں کا آلٹرنیٹوز رکھیں ان کے سامنے, ان کو جو ہے نا وہ بورڈ گیمز کے اندر لگائیں, جیسے کیرم ہوتا ہے, لوڈو ہوتا ہے, اور لوڈو کے حرام کے بارے میں کوئی دوبارہ مجھ سے نہ پوچھے. ٹھیک ہے, وہاں پہ حرام فوراً یاد آ جاتا ہے لوڈو کے اندر. بھائی لوڈو نہیں ہے حرام یار, بس. ٹھیک ہے, تو کیرم ہے, لوڈو ہے, اور اس طرح کے جو ہارملیس قسم کے واقعی گیمز ہوتے ہیں, بورڈ گیمز جن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایون مونوپولی بھی, مونوپولی کے اندر بھی جوا نہ ہو نا, بس یہ چیز خرید لی, یہ چیز خرید لی, اس کو اسی حد تک رکھیں. ٹھیک ہے, اور اس قسم کے بہت سارے بورڈ گیمز ہوتے ہیں, تھوڑا سا پیسہ اس چیز کے اوپر خرچ کریں, بورڈ گیمز لے کر کے آئیں, اچھی کتابیں خرید کر کے لے کر کے آئیں. اور بچے امید ہے کہ نہیں سن رہے ہوں گے ورنہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. بڑوں کا بیان ہے, اب تو مجبوری بھی نہیں ہے نا کہ گھر میں وہ مجلس میں لے کر کے آنا ضروری ہے, گھر پہ چھوڑ کے نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے, تو بڑوں کی باتوں کو بڑوں میں رہنے دینا چاہیے. بہرحال پیٹس, رائٹ, گھر کے اندر پیٹس رکھیں جو بچے کی پسند ہو, اگر آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں یا کسی محدود شکل میں افورڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پیٹس رکھیں. ٹھیک ہے, مشورہ کریں لوگوں سے کہ بھائی کیا رکھ سکتا ہوں, کیسے رکھ سکتا ہوں, لوگوں سے سیکھیں. کیوں رکتے ہیں ان سب باتوں سے, کیوں پوچھنے, اس میں کیا آپ کی غیرت کو تکلیف ہوتی ہے, کیوں نہیں پوچھتے, ایکسپلور کریں ان سب پاسبلٹیز کو. تو بچوں کے لیے پیٹس رکھیں. ٹھیک ہے نا, بہت سارے مختلف قسم کے پیٹس ہوتے ہیں, اس کے اندر بچے انوالو ہوں گے, ان کو نیچر ملے گی, یعنی لائف پیٹس ہوتے ہیں, وہ نیچر ہوتی ہے وہ, رائٹ, قدرتی چیزیں ہوتی ہیں, تو ان کے ساتھ ان کا وقت گزرے گا, اچھا ہوگا ان کے لیے. پھر بچیوں کے لیے خصوصاً, ویسے تو بچے بھی آج کل خوب کوکنگ شوکنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو بچیوں کو کوکنگ کے اندر لگائیں, بچوں کو بھی اگر وہ چاہ رہے ہیں تھوڑا بہت اس ایک حد تک یعنی, ٹھیک ہے, تو کوکنگ میں لگائیں, بریڈ بناتے ہیں, کیک بناتے ہیں, اور کیا ہوتے ہیں, براؤنیز بناتے ہیں, رائٹ, حتیٰ کہ تھوڑی بڑی ہو جائیں تو باقاعدہ کھانا وغیرہ بنانے کے اندر بھی بچوں کو انوالو کریں. آرٹس اینڈ کرافٹس ہوتے ہیں, بہت سارے آرٹس اینڈ کرافٹس کے آئیڈیاز جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں, بچوں کے حوالے نہ کریں انٹرنیٹ کو, خود اس کو ایکسپلور کریں, رائٹ, یا بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ایکسپلور کریں آرٹس اینڈ کرافٹس کی کیا کیا آئیڈیاز ہیں. پینٹنگ بہت ایک اچھی چیز ہے, اس کے اندر یعنی ایک حد تک ہر چیز, وہ تو کوئی بھی چیز حد سے کراس کر جائے تو وہ نقصان دہ ہو جاتی, تو اسی وجہ سے پینٹنگ جو ہے وہ حد کے اندر رہتے ہوئے پینٹنگ کریں, رائٹ, ناجائز چیزوں کو پینٹ نہ کریں. ڈرائنگ کریں, نٹنگ, بچیاں ماشاء اللہ نٹنگ یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے, بچیوں کو خاص یہ چیزیں جو ہے وہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت سارے آلٹرنیٹیو ہیں, یہ تو ایک چھوٹی سی لسٹ ہے, اس کے علاوہ بہت لمبی لسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے لوگ جو کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں نا, ان کے ساتھ رابطے میں رہیں, ان سے پوچھتے رہیں, ان سے ایکسپلور کرتے رہیں. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ نے یہ جو کورونا کی وجہ سے سب کچھ بند کرا دیا, لیکن واٹس ایپ بند نہیں کرایا نا, تو اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں نا. ٹھیک ہے, جیسے بیان کے لیے الحمدللہ استعمال کر رہے ہیں نا اسی انٹرنیٹ کو, تو اسی طرح واٹس ایپ کو ان آئیڈیاز کو ایکسپلور کرنے کے لیے استعمال کریں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ان کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. لیکن جو ایک بہت ہی بنیادی بات ہے جس کے اوپر یہ حدیث ختم کرے گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے دل میں نا جب کسی چیز کی شدید محبت پیدا ہو جاتی ہے نا, ٹھیک ہے, جب شدید محبت کسی چیز کی پیدا ہو جاتی ہے تو اس وقت نا پھر آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, کوئی آلٹرنیٹو, کوئی متبادل, کوئی آرگیومنٹ اچھا نہیں لگتا, ٹھیک ہے نا. اگر کسی ویڈیو گیم کی محبت لڑکے کے لڑکی کے دل میں پیدا ہو گئی, اب آپ اس کے سامنے یہ سارے کے سارے نقصانات رکھ دیں, اس کو کوئی فرق نہیں پڑے, وہ محبت اس میں سے نہیں ختم ہوگی, ٹھیک ہے نا. آپ اس کے سامنے 10 آلٹرنیٹیوز رکھ دیں, اس کو کوئی اور چیز اچھی نہیں لگے, اس کا تو دل اٹک گیا اس ویڈیو گیم کے اندر, ٹھیک ہے. تو اگر تو ایسی محبت پیدا ہو گئی ہے نا, تو اب جو ہے جو سب سے زیادہ, بلکہ اب آپ کے پاس جو ایک واحد راستہ رہ گیا, اسباب کے راستے جو ہے نا وہ آپ کے سامنے بند ہو چکے ہیں کیونکہ اتنی شدید محبت پیدا ہو چکی ہے, اب تو صرف اور صرف مسبب الاسباب سے دعا مانگنا ہے. تو اللہ تعالی سے پھر گڑ گڑائیں, روئیں, ٹھیک ہے نا, اور رونا سیکھنا. کچھ لوگ ایسے, ہم تو اتنے دنوں سے دعا مانگ رہے ہیں اور کوئی فرق ہی نہیں پڑا ہمارے اولاد کے اوپر. بھائی دعا مانگنا بھی سیکھنا پڑتا ہے, کیسے اللہ تعالی سے دعا مانگیں, رائٹ. دعا کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہے, ان رکاوٹوں کو ہٹانا پڑتا ہے, ان رکاوٹوں کو ہٹائے بغیر آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی, یا ہو بھی گئی تو اس کا ظہور نہیں ہوگا. وہ بے شک آپ کے لیے آخرت کا خزانہ بن گیا, آخرت میں مقام مل جائے گا آپ کو اس دعا کے بدلے میں, کیونکہ دعا عبادت ہے, عبادت کے اوپر ثواب ملتا ہے, لیکن جو آپ چاہ رہے ہیں نا ہونا وہ نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت سے اس چیز کو روکا ہوا ہے, کوئی وجہ ہے. آپ نے اس رکاوٹ کو جب تک نہیں ہٹایا, اللہ تعالیٰ اصل میں چاہتے ہیں کہ آپ ان رکاوٹوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان سے دور کریں. تو اگر آپ نے دعا کری میرا بچہ جو ہے ویڈیو گیم کھیلنا چھوڑ دے, اور ادھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بچے کے دل سے ویڈیو گیم کی محبت کو نکال دیا, تو پھر وہ رکاوٹیں کب آپ دور کریں گے؟ رکاوٹیں دور کرنے کا تو پھر آپ کو پھر ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی کبھی, ہے نا. تو اس وجہ سے اس بات کو سمجھیں کہ دعا کو نا اللہ تعالیٰ سے منوانا ہوتا ہے, اور اس منوانے کے لیے اپنی انانیت کو ٹھکانے لگانا ہوتا ہے, اپنی ضد کو, اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہوتا ہے, تاکہ اللہ تعالی سے ہم منوا سکیں اپنی بات کو, ٹھیک ہے. تو دعا بھی اتنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی ہم نے مانگنا شروع کر دیا ادھر سے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بات سمجھانے کے لیے خالی, کہ گویا کہ ہاتھ باندھے ہمارے سامنے کھڑے ہوئے کہ آپ کچھ فرمائیں اور میں کروں, ایسا نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ ہے نا, اللہ تعالیٰ تو پروردگار ہے نا, خالق کائنات ہے نا, قادر علی کل شیء ہے نا, ٹھیک ہے نا. وہ ہماری خواہشات کے تابع تو نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی خواہشات کے تابع بننے کی ضرورت ہے نا, صحیح. کون سی اس کے اندر سمجھ میں نہ آنے والی بات, پھر بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو یہ فقیر حاضر ہے, واٹس ایپ نمبر کسی ساتھی سے لے لیں اور ڈائریکٹ سوال کر لیں, ٹھیک ہے. تو یہ اہم مسئلے ہیں, ان مسئلوں کا حل کرنے کی ضرورت ہے. یہ کافی نہیں ہے کہ جی بےچارے بچے کریں تو کیا کریں, لاک ڈاؤن کے اندر بند ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ کافی نہیں ہے کہ اب جہنم میں جائیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی ان کا. بھائی ایک تو یہ کہ فکر کرنی ہے, دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جتنا کہ وہ اٹھا نہ سکے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن عظیم الشان ہے اور یہ غلط نہیں ہو سکتا. تو اب اگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ حالات آئے ہیں نا, تو ان حالات سے نکلنے کے راستے موجود ہیں. اب ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم ان راستوں کو اختیار کریں یا نہ, ٹھیک ہے. اگر ہم کر لیں گے تو انہی حالات کے اندر ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیں گے اللہ تعالیٰ, لیکن اگر ہم ضد پہ اتر آئیں اور نہ ماننے کا ایٹیٹیوڈ رکھیں تو پھر کس کا قصور ہے؟ صرف اور صرف ہمارا قصور ہوتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کسی سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ بیان کے بعد توبہ کے کلمات پڑھا دیں گے, اس وجہ سے دیر تو ہو گئی ہے, لیکن توبہ کے کلمات اور معمولات پھر بھی سن لیجئے. بس اپنے دل کے اندر تمام غلطیوں کو تائیوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کر کے ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیجئے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفی, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب پیچھے پیچھے دہرائیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. یہ توبہ کے کلمات کہلاتے ہیں, تو جس نے توبہ کی نیت سے پڑھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کے لیے اس کو توبہ بنا دے, اور جس نے اصلاحی تعلق اسٹیبلش کرنے کی نیت سے پڑھا تو اس نے اصلاحی تعلق بنا لیا, اسی کو بیعت کرنا بھی کہتے ہیں. تو جس نیت سے بھی پڑھا, لیکن اگر اس کے بعد معمولات بھی پابندی سے کریں گے تو توبہ کے اوپر استقامت نصیب ہوگی اور اصلاحی تعلق کا فائدہ حاصل کرنا بھی ممکن ہوگا. تو یہ معمولات بھی جلدی سے سن لیجئے. کل 6 معمولات ہیں ہمارے مشائخ نزمند کے نزدیک, 6 معمولات ہیں. پہلا معمول کے صبح شام 100 دفعہ استغفار کی تسبیح پڑھ لیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا معمول کے صبح شام 100 دفعہ نبی علیہ السلام کے بعد درود شریف پڑھ لیں, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا, قرآن پاک کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کریں, ایک پارہ بہت اچھا ہے, ورنہ جتنا بھی ہو سکے کچھ نہ کچھ تلاوت روزانہ کرنی چاہیے. یہ تیسرا معمول ہو گیا. چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کام کاج میں مصروف رہیں لیکن دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہے, یہ وقوف قلبی کا چوتھا معمول ہے. پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے, مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے کہیں بیٹھ جائیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں, یہ مراقبہ کہلاتا ہے. اس کی تفصیل تو ظاہر ہے, ویسے بھی پہلی دفعہ کوئی سن رہا ہے تو اس کو سمجھ میں آنی نہیں ہے, تو یہ سب تو ہم مشائخ کی اتباع میں کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ کو معمولات بتا رہے ہیں. تو یہ پانچ معمول ہو گئے, استغفار, درود شریف, قرآن شریف, وقوف قلبی, مراقبہ. اور چھٹا معمول جو ہے نا, یہ اصل معمول ہے, ابتدا میں اصل معمول یہی ہے, جس کو کہ رابطہ شیخ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جن کے ساتھ آپ نے اصلاحی تعلق بنایا ہے تو ان سے رابطے میں رہنا اور ان سے ان معمولات کو سیکھنا, پوچھنا کہ یہ استغفار کیسے پڑھتے ہیں, کب پڑھتے ہیں, کیا ہے یہ استغفار, درود شریف, قرآن شریف, وقوف قلبی کیا ہوتا ہے, مراقبہ کیا ہوتا ہے, یہ سب کچھ رابطہ شیخ کے ضمن میں ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر تو اتنی وقت میں اتنا ہی بتا سکتے ہیں, باقی جس کو کہ اس کے اوپر آگے چلنا ہے تو پھر وہ ذاتی طور پر رابطہ کرے, اس کو باقی تفصیلیں وہیں پہ بتائی جائیں گی, وہیں پہ بتانے سے انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا, یہاں پہ بتانے کا ویسے بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہونے والا تھا, ٹھیک ہے. تو وقت کی زیادتی کی وجہ سے اور جس کی ظاہر غلطی کی وجہ سے یہی ہوا, تو آپ سے معذرت کہ آج جو دعا کے بغیر ہی اپنا بیان ختم کر دیتے ہیں, انشاءاللہ آگے موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو دعا بھی کریں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.